يفقه قولي. الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو سعيد السديد، ومن دله فهو البعيد التريد، يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي سيد العرب، فقلت يا رسول الله ألست سيد العرب؟ قال أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا حبيبنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب أنه ناطق بفمي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى اسمة للأرامل. مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلیہم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. باپو پر آؤ، باپو کی کرسی اٹھاؤ. کہ یوم سید نیچے کیسے بیٹھے گا؟ باپو پر آؤ، کرسی لاؤ باپو کی. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج ہم جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے فضائل صحابہ میں سب سے زیادہ فضائل انہی کے مروی ہیں. اہل سنت کے کثرت سے علماء نے اس اقوال کو اپنی کتابوں میں درج کیا. ہم رضوی ہیں، سنی ہیں الحمدللہ، تو کمالی جب ہے کہ جب بندہ توازن کے ساتھ ہر اس چیز کو قبول کرے کہ جو ہمارے اسلاف کا مزاج رہا، کہ میرا دین انبر وارسی بخدا عشق محمدی، میرا ذکر و فکر ہے بس یہی صلو علیہ و آلہ. جہاں سید ہونے کے لیے سیدنا صدیق اکبر کی شان کو بیان کرنا یہ اس کی علامت ہے، وہیں مومن ہونے کے لیے مولا مرتضیٰ کی شان کو بیان کرنا یہ اس کی علامت ہے، کیونکہ سید جو ہے پھر مومن سے خاص ہے نا، تو یہ نسب کے تعارف کے اندر ہے. میں ترتیب کے حوالے سے جو ہمارے درس کا مزاج ہے اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز میں گفتگو کروں گا. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جس عظیم ہستی کے ذکر کے لیے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا اور توفیق مرحمت فرمائی، وہ اقلیم ولایت کے شہنشاہ ہیں، نسل مصطفیٰ کے بانی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراز، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، جماعت صحابہ میں قرآن کے علوم پر سب سے اوپر دسترس رکھنے والے، قضاء کے مسئلوں میں سب پر سبقت رکھنے والے، سید المومنین و امام المتقین، قائد الغر المعجلین، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد کیا کہ علی کون؟ فرما سید المومنین و امام المتقین و قائد الغر المعجلین، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والنوائب، دفاع المعضلات والمصائب، اخ رسول زوج البتول، سیدنا مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. یہ معیار ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، جس کا اعتراف سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضی زبان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہوئے ان کلمات کے حوالے سے کہ انہ لا یحبہ الا مؤمن ولا یبغضہ الا منافق. منافق علی سے کبھی محبت نہیں کر سکتا اور مومن علی سے کبھی دور نہیں رہ سکتا. منافق کے دل کے اندر حضرت مولا مرتضی کی محبت آ نہیں سکتی اور مومن حضرت مولا مرتضی کے نام کو ذکر کرنے سے باز رہ نہیں سکتا. یہ معیار ہے. اب آپ آگے دیکھیں گے ہمارے ائمہ نے جو احادیث اس پر مرتب فرمائی. فضائل کے دربار میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جزوی فضیلت کا جو سب سے اونچا مقام ہے وہ یہ ہے کہ عرفان کا، انعام کا اور معرفات الہی کا کی جو شمع ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. دیگر ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جہت سے استفادہ کرتے ہیں، حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ دو جہت سے استفادہ کرتے ہیں. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسبی، شرعی، تعلیمی استفادہ بھی کرتے ہیں اور نسبی استفادہ بھی کرتے ہیں. یعنی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق دو گنا ہے. ایک، ایمان لا کر شریعت مطہرہ پر پابند ہو کر اس پر حق ادا کرنا، اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے، بنو ہاشم سے، بنو عبد المطلب سے ہونا. یہ حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جزوی اور انفرادی فضیلت ہے. آپ ہاشمی ہیں کیونکہ حضرت سیدنا ہاشم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں، ان کے شہزادے حضرت عبد المطلب ہیں. تو حضرت عبد المطلب کے شہزادے جہاں پر سیدنا عبداللہ ہیں وہاں ابو طالب بھی ہیں. تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے، اور ابو طالب سے جناب اسد اللہ الغالب حضرت مولا مرتضی کا سلسلہ ہے. قرابت کے اعتبار سے اور قرب کے اعتبار سے ائمہ اہل سنت نے اس روایت کو ترجیح دی ہے کہ حضرت مولا مرتضی سب سے پہلے ایمان لانے والے، سرکار سے ایمانی مسائل میں سب سے پہلے راز لینے والے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ راز کے زمانے میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والے. یہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بنیادی خصوصیات ہے کہ جس سے ذرا سے بھی اگر کوئی ادھر ادھر ہوتا ہے تو اس کا ایمان جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے مقام عطا فرمایا. لوگ کہتے ہیں جی نمازیں پڑھے، روزہ رکھے ہیں آپ، یہ کیا شخصیتوں کے پیچھے گئے ہیں؟ میں نے کہا نماز کی فرضیت کا کس کا انکار ہے؟ کل بھی میں نے اس کو ذکر کیا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شخصیتوں کی محبتوں کو ایمان کا معیار قرار دیا. فرما نمازی ہو، علی سے محبت کرنے والا نہ ہو، فرما مومن ہی نہیں ہے. فرما مومن وہ ہے جو علی سے محبت کرتا ہے، اور منافق علی سے محبت کبھی نہیں کرتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خصوصیات ہیں اس میں یہ ہے کہ کسی بھی شخصیت کو جب اس کی بایوگرافی یا اس کی سیرت یا اس کے حالات کو مرتب کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی تعلیمی معیار، اس کی شخصیت، اس کے ذاتی اعتبارات، اس کے ذاتی معاملات، اس کی فضائل، جو اس کے کمالات ہیں، وہ اپنی جگہ پر سیکنڈ چیپٹر میں ذکر کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے اس کی خاندانی وجاہت کو ذکر کیا جاتا ہے. تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ روح زمین پر ایسا خاندان ہے ہی نہیں. میں نے عرض کیا کہ قریش میں تو چاروں صحابہ، یعنی حضرت ابو بکر صدیق، خلیفہ بلافصل متصل رضی اللہ عنہ، سرکار فاروق اعظم، عثمان غنی، یہ تو تینوں قریشی ہیں، لیکن ان کا سلسلہ قریش میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچویں پشت، چھٹی پشت، ساتویں پشت میں جڑتا ہے. سب سے قریب بالکل متصل جو سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ. اس لیے عدنانیوں میں کنانیوں کو خاص کیا گیا اور کنان میں قریش کو خاص کیا گیا، قریش میں بنو ہاشم کو خاص کیا گیا اور بنو ہاشم میں ان پنجتن پاک کو خاص کیا گیا. اسی لیے علماء نے لکھا، اہل سنت کے علماء نے، کہ دیکھیے اہل بیت کے اندر حضرت عباس کی اولاد بھی آتی ہے جو عباسی کہلاتے ہیں، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ اولاد بھی آتی ہیں جو سیدہ زہرا کے صدف اقدس کے علاوہ ہوئی ہیں، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی سیدنا عقیل کی اولاد بھی آتی ہیں، حضرت مولا مرتضیٰ کے بڑے بھائی سیدہ جعفر کی بھی اولاد آتی ہے. ان سب کو ہاشمی تو کہا جا سکتا ہے، سید نہیں کہا جا سکتا. اہل بیت میں تو ہے، عباسی کے ساتھ کیا سید لکھا جائے؟ علماء نے کہا نہیں لکھا جائے گا، ہے وہ ہاشمی، ہے وہ ہاشمی. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عباس کی اولاد میں سے، اور حضرت عباس جو ہیں حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اور حضرت عبد المطلب حضرت ہاشم کے بیٹے ہیں، تو نیچے دادا تو ایک ہی حضرت ہاشم بن رہے ہیں. جو گویا کہ اوپر سے خصوصیت، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 21 سلسلے اپنے خاندان کے بیان فرمائے ہیں ان میں فضیلت کے اعتبار سے خاص ہوتے چلے گئے. سب سے اوپر جو 21واں درجہ تھا وہ سیدنا عدنان کا تھا، اس کے تحت تو سب خاندان میں برابر تھے، لیکن نیچے حضرت کنانہ جب آئے تو ایک خاص راہ نکل گئی. کیونکہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن سے حضور کا نور جا رہا ہے. یعنی حضرت عدنان میں، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے کئی اولاد تھی، لیکن جو نور تھا سرکار کا وہ حضرت عدنان میں تھا، تو حضرت اسماعیل کی ساری اولادوں کے اندر وہ لڑکا خاص ہو گیا اور ممتاز ہو گیا جس کے پشت میں حضور کا نور تھا، اور وہ حضرت عدنان تھے. اب اسی طرح حضرت عدنان کی اولادوں میں اور بچے اور ان کے پوتے ہوتے چلے گئے، لیکن ان میں جو حضرت کنانہ نیچے آئے ہیں وہ ہیں کہ جن کے اندر حضرت عدنان کا جو نور ہے، جو سرکار جلبگر ہے، وہ منتقل ہوا. تو پھر حضرت عدنان کے بعد جتنے تھے اولاد حضرت عدنان کی، ان میں حضرت کنانہ خاص ہو گئے. سمجھ رہے؟ پھر حضرت کنانہ کے نیچے اولادیں بہت ہیں، تو اس میں حضرت فہر بن مالک، جن کا لقب قریش تھا، جن کو قریش کہا جاتا تھا، لقب تھا قریش کا، معنی ہے یعنی ایسی مچھلی جو وار کر کے سب کو چیر پھاڑ دیتی ہے. تو حضرت عدنان کی اولاد میں بعد میں کنانہ، اور ان کے بعد حضرت فہر بن مالک، وہ جن کی جرت اور بہادری جو تھی وہ حضرت ابراہیم کی پرتو تھی، حضرت اسماعیل کی پرتو تھی. تو اس اعتبار سے سمندری مچھلی قریش سے آپ کو تشبیہ دی گئی اور آپ کا لقب قریش قرار پایا. تو حضرت مالک کی، یہ سمجھیں اس کو، تو حضرت فہر بن، حضرت کنانہ کی اولادوں میں جہاں دیگر اولادیں تھیں تو وہاں پر خاص طور پر حضرت فہر بن مالک کے اندر وہ نور، نور مصطفیٰ منتقل ہوا، تو وہ اپنے تمام بھائیوں سے، چچزادوں سے خاص ہو گئے. اسی طرح حضرت فہر بن مالک کی کئی اولادیں تھیں، یہ آگے چلتی چلی، حضرت قصی سے، حضرت کلاب سے، حضرت عبد مناف سے. پھر جو درمیان میں خاندان کا سب سے بڑا نام اونچا کرنے والی شخصیات، جس طرح حضرت عدنان اولاد اسماعیل و ابراہیم میں سب سے زیادہ نام پایا، پھر ان کی اولادوں کے اندر حضرت کنانہ نے سب سے بڑا نام پایا، ان کی اولادوں کے اندر فہر بن مالک نے بڑا نام پایا، ان میں کئی اولادوں، کئی پشتوں نیچے آ کر حضرت ہاشم نے بہت بڑا نام پایا. تو لہذا اب آپ نیچے دیکھیے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، یہ اوپر سے جا کر عبد مناف اور حضرت فہر بن مالک رضی اللہ اجمعین سے ملتے ہیں، لیکن حضرت مولا مرتضیٰ نیچے ان سے ملتے ہیں جو حضرت ہاشم ہیں. تو حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عبد المطلب کے 10 یا 12 بیٹے اور تھے، 10 یا 12 بیٹے اور تھے، اس میں حضرت عباس بھی ہیں. تو حضرت عباس ہاشمی تو ہیں لیکن سید نہیں لکھا جاتا ان کے نام کے آگے.
اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ اہل بیت میں سے ہیں، خاندان کے فرد ہیں، سرکار کے چچا ہیں، تو اہل بیت میں سے ہیں، ہاشمی ہیں کیونکہ دادا ہے نا اوپر، سمجھنے میری بات آپ، اوپر دادا ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاشمی ہیں، حضرت عقیل ہاشمی ہیں، حضرت جعفر ہاشمی ہیں کیونکہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور وہ اوپر حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اور وہ حضرت ہاشم کے بیٹے ہیں، تو لیکن ان کو سید نہیں لکھا جا سکتا، سید ان کو لکھا جا سکتا ہے جس کی نسبت سیدہ زہرہ سے ہو گئی ہے. اسی لیے عباسی اپنے آپ کو ہاشمی تو لکھ سکتا ہے، اس لیے یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ کچھ لوگ ہاشمی ہوتے ہیں پھر سید لکھنے لگ جاتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت، ہاشمی ہونا خود ایک شرف ہے کہ اہل بیت میں سے ہے، لیکن اہل بیت کے خاص شاہ جو سیدہ زہرہ سے ہے وہ سادات کہلاتی ہیں. اس لیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی جتنی اولادیں جو سیدہ زہرہ سے ہیں صرف وہ سید ہیں. حضور نے سید جسے کہا ہے وہ امام حسن کو کہا ہے اور امام حسین کو کہا ہے. اور پھر اپنی اولادوں کا بانی حضرت علی مرتضیٰ کو بنا کے پھر ان کو سید العرب قرار دیا ہے. اس لیے علماء نے نسب کی تحقیق کے لیے اس بات کو لکھا. ایک بات میں شرعی مسئلہ ذکر کر کے پھر آگے چلتا ہوں، کیونکہ شریعت مطہرہ نے غیر سید کو سید قرار، ایک سید نہیں ہے، اب ضروری نہیں ہے، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ نسب کے طور پر بیان کرنا حرام ہے، یعنی اگر کوئی عالی نسب ہو وہ دوسرے کو گھٹیا سمجھے تو یہ حرام ہے. تو سید کو نسب پر فخر کرنا حرام ہے، وہ نسب پر فخر نہیں کرے گا کہ میں سید ہوں تو اس کو گھٹیا بنائے، نہیں، تکبر کرنا اس کے لیے حرام ہے. لیکن دوسرا شخص جو جانتا ہے کہ یہ آل حسن اور آل حسین ہے اس سے چڑے تو اس کے لیے پھر یہ بھی حرام ہے. اس کے لیے وہ حرام ہے کہ ان کی تکریم نہ کرے، اور اس کے لیے یہ حرام ہے کہ یہ اپنی بڑوتی دکھائے، سمجھ رہے؟ اور بڑوتی دکھانے سے مراد اگر متنبع کرنا ہے تو یہ اور چیز ہے، لیکن تکبر جائز نہیں، تکبر اور چیز ہے. تکبر یہ ہے کہ خود کے علاوہ دوسرے کو گھٹیا سمجھنا، یہ معیار نہیں ہونا چاہیے، سمجھیں؟ اس بات کو آپ سمجھ چکے تو آگے چلے. شریعت مطہرہ نے نسب کو بہت زیادہ محفوظ کیا ہے، یعنی ایک شخص اگر سید نہ ہو سید کہلائے، صدیقی نہ ہو صدیقی کہلائے، فاروقی نہ ہو فاروقی کہلائے، عثمانی نہ ہو عثمانی کہلائے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر اپنے باپ کو بدلا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اب ضروری تھوڑی ہے کہ بندہ اگر سید نہ ہو تو بے عزت ہو گیا، نہیں، شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو میری شریعت پر پابند رہا اور جو میری اولاد سے محبت رہا وہ میری اولادوں میں اٹھایا جائے گا، میرے گھر میں رہے گا. اس طرف نہ کنفیوز ہونے کی ضرورت ہے اور نہ اس میں کوئی کمزوری یا دل کو چھوٹا کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کے معیارات بطور عمل کے ذکر کر دیے گئے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من احبنی وحب علی والحسن والحسین وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا جو مجھ سے پیار کرے میرے علی سے پیار کرے. بولے سبحان اللہ. جو مجھ سے پیار کرے، کیونکہ فضائل کے ساتھ شرعی مسئلہ میں ذکر کر رہا ہوں، جو رہ جاتا ہے کتابوں میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو نسب کے حوالے سے کہ جو مجھ سے پیار کرے میرے علی سے پیار کرے حسن سے پیار کرے حسین سے پیار کرے ان دونوں کی والدہ کا احترام کرے قیامت کے دن وہ میرے گھر میں ہوگا. اب یہاں سے شرعی مسئلہ آپ ضرور سن لیجئے. قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو یہاں سے اس حدیث، اس آیت کے تحت سورہ احزاب کے یہاں سے بتایا گیا کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تاکہ خاندانوں کا وقار پتا چلے کہ کون کس کا بیٹا ہے. بیٹا بننے کے صرف تین ہی طریقے رہے ہیں. جو حقیقی بیٹا ہے وہ تو نسبی کہلاتا ہے، یا اس خاتون کا دودھ خاص عمر کے اندر اس نے پی لیا ہو، یا پھر اس کے خاندان کے اندر اس کی شادی ہو گئی ہے تو سحر مسحرت کا رشتہ ہو جاتا ہے. لیکن نسبی طور پر اپنے باپ کو بدلنا یعنی سید نہیں ہے. اس کو آسان کروں میں، کیونکہ اگر اس کو اس طرف لے جاتا ہوں تو تھوڑا آپ کے چہروں سے مجھے گھبراہٹ بھی ہوتی کہ آپ سمجھ نہیں پا رہے، تو پھر میں مثال لفظ سیدی کے دیتا ہوں کہ زیادہ کھچڑی یہاں بنتی ہے. یعنی اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جناب جو ہے وہ سب، یعنی اور کسی نے لطیفے میں کہا ماذا اللہ کہ میں نے ان کو اپنے سامنے سید بنتا ہوا دیکھا ہے. یعنی 20 سال پہلے سید نہیں تھے، اب 30 سال کے بعد سید ہو گئے. تو اس کی ضرورت کیا ہے، کیوں اپنے آپ کو، اگر اللہ رب العالمین جل والا نے خاندان میں پیدا نہیں کیا
تو اس کو آپ اپنی حتک کیوں سمجھ رہے ہیں؟ کوئی اپنی حتک کیوں سمجھ رہا ہے؟ ایمان میں ہر مسلمان برابر ہے، سمجھ میں؟ اس کے لیے شریعت مطہرہ کی پابندی اور آل رسول سے محبت خود یہ بہت بڑا انعام ہے کہ دنیا میں جھوٹا سید لکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ مزہ تب ہے جب آخرت میں دنیا آخرت میں فرشتے اس کو سید اور ہاشمی کہہ کر پکاریں، اور وہ عمل کیسے ہوگا جب وہ خاندان رسول سے محبت کرنے والا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا اس بات کو سمجھ لیجئے، ایک تو یہ اپنی ماں کو گالی بھی ہے، یہ اپنی دادیوں کو گالی بھی ہے، کیونکہ ایک اس کے خاندان میں کوئی سید نہیں، وہ اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ اشارہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اتنا برا عمل ہے کہ وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے ایک بار. اور اس سے بڑھ کر آگے ایک مسئلہ میں حضرت مولا مرتضیٰ کی شان بیان کرنے سے شروع کرنے سے پہلے شرعی مسئلہ عرض کر دوں کہ ہمارے وہاں پر خاص ٹائٹل مشہور بھی ہوتے ہیں کسی خاندان کے لیے. مثلا دیکھیے صدیقی، لیکن ہمارے کراچی کے اندر ضروری نہیں کہ جس کو صدیقی کہا جائے تو اسے نہ صدیق اکبر کی اولاد ہو. ہر بندہ بس ایسی شوق میں نسبت میں وسیع طور پر لکھ دیتا ہے صدیقی، ٹھیک ہے نا، یا فاروقی لکھ دیتا ہے، حالانکہ حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں سے نہیں، جبکہ اس کو لکھنا چاہیے فاروقی اس صورت میں کہ جب وہ ان کی اولاد میں سے ہو. سمجھ رہے میری بات آپ؟ لیکن اگر ہمارے دور کے اندر یا کسی علاقے کے اندر یا کسی جگہ پر اگر یہ لوگوں کا معیار ہے کہ وہ نسبت سے وسیع نسبت سے نسب مراد نہیں لیتے، صدیقی لکھنے سے وہ صدیق اکبر کی محبت مراد لیتے ہیں، ان کے خاندان سے ہونا مراد نہیں لیتے، فاروقی لکھنے سے فاروق اعظم سے پیار ہے اس لیے نسبت کر دیا، لیکن ان کا بیٹا ہونا کلچر میں مراد نہیں لیتے، تو اس صورت میں تو صدیقی فاروقی عثمانی لکھنا جائز ہے. لیکن اگر وہاں لوگ پڑھے لکھے ہیں سمجھدار ہیں اور وہ صدیقی سے یہ تاثر لیتے ہیں کہ صدیق اکبر کی اولاد ہے، تو پھر جو صدیقی نہ ہوا اسے صدیقی لکھنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اسے فاروقی لکھنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اسے عثمانی لکھنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اسے عالوی لکھنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اسے عباسی لکھنا حرام ہے اگر وہ اس میں سے نہ ہو تو، اس لیے کہ جہاں پر لوگ اس وسوی نسبت کے ساتھ اس کے خاندان کی طرف اشارہ کرتے ہوں تو یہ ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح عرب کے اندر آپ دیکھیے، جس کی ایک آسان سے مثال آپ دیکھیں گے، عرب کے اندر مستر کو سید کہتے ہیں، تو وہاں پر اگر کہہ دیا سید عبداللہ تو اس کا مراد آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ خاندان رسول سے ہے، کیونکہ وہاں پر لغتاً مستر کو جناب کو سید کہتے ہیں، لیکن خاص جو آل محمد ہوتا ہے اس کو پھر وہ شریف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شریف. اس کی جمع اشراف، اشراف مکہ، جس طرح آپ نے سنا تھا کہ ترکی کے جانے کے بعد حرم شریف حجاز مقدسہ پر حکومت اشراف کرتے تھے. سرکار اعلی حضرت نے جب حسام الحرمین کی تصدیقات لی تھی تو اس وقت اشراف کی حکومت تھی. اشراف، اشراف سے مراد سادات. تو علاقے کے حوالے سے نام چینج ہوتا ہے اور نسبت چینج ہوتی ہے، اور یہ ضروری ہے. تو لہذا جھوٹا سید بن جانا الاعیاذ باللہ، جھوٹا صدیقی بن جانا، جھوٹا فاروقی بن جانا، جھوٹا عثمانی بن جانا، اور اس اعتبار سے توجہ میں تو رکھیں کہ اس اعتبار سے کہ اس کا اس سے نسب سے تعلق نہ ہو، اور پھر اس علاقے کے اندر لوگ ان نسبتوں کو نسب اور خاندان سے دیکھتے ہوں، سمجھ رہے میری بات، تو پھر یہ نام رکھنا حرام ہے، جائز کسی صورت میں بولیے نہیں. اب اس بات کو ذکر کرنے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تاکہ یہ برائی ہمارے معاشرے سے ختم ہونی چاہیے، یہ جھوٹ ختم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور پھر میں کل آپ کو بتاؤں گا جو سید ہوتا ہے تو وہ اپنے چہرے سے بھی پہچانا جائے گا، وہ اپنے کردار سے بھی پہچانا جائے گا. مسلمان کیا کہ غیر مسلموں نے بھی یہ چیزیں لکھی ہیں، انہیں تو شجرے کا متصل ہونا یہ تو لازم ہے کہ اس کا شجرہ جناب جو ہے کہ وہ حضرت امام علی مقام، یہ سیدنا امام حسین تک جو پہنچ رہا ہے وہ شجرہ اس کے پاس متفق ہے. ایک بار شجرے کے ساتھ ساتھ، شجرے کے ساتھ ساتھ اس کا ذاتی کردار، اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی نے اپنے فتاوی میں آخر کے اندر پورا ایک رسالہ لکھا ہے اور باقاعدہ بنو ہاشم اور سادات کی نشانیاں لکھی ہیں، اور بالکل اس کو دیکھ کر بندہ محسوس کر سکتا ہے کہ یہ بندہ واقعی میں علی خاندان کا ہے، اس لیے اس کا مزاج ایسا ہے، اس کا کردار ایسا ہے، اس کی شکل ایسی ہے، اس کی صورت ایسی ہے، اس کا مزاج ایسا ہے. یہ کل انشاءاللہ ہم جو آخری تقریر حضرت امام علی مقام پر کریں گے تو وہاں پر نسب کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے ایک بار، کیونکہ ہر خاندان کی ایک ضروریات ہے. اب آپ دیکھیے ہمارے قریب میں، آج کل تو خیر مادی کا دور ہے، مادیت کا دور ہے، مارا ماری یہ لوگ کسی کو پہچانتے نہیں، لیکن کچھ دہائی پہلے، 10 سال پہلے اسی کراچی کے اندر، شاہ جی 10 سال 15 سال پہلے بندہ دیکھ کر پہچان جاتا تھا، یار تو اس قبیلے کا تو نہیں، تو فلاں جگہ کے رہنے والا تو نہیں، تو بلوچستان کا تو نہیں، تو پنجاب کا تو نہیں، تو سندھ کا تو نہیں. یعنی انداز، مزاج، بول چال، رکھ رکھاؤ، لہجہ، باڈی لینگویج بتاتی تھی کہ اس کا تعلق فنا قبیلے کے ساتھ ہے، اور بندہ پکڑا جاتا تھا یا اس کو واضح ہو جاتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ چیزیں انسان کی خصلت کے اندر ہیں، اور نسب کا تعلق خصلت سے ہوتا ہے. اب اگر بات چل پڑی ہے تو ایک جملہ میں یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں. علم نفسیات کے ماہرین اس بات کو لکھتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ اثر لے کر آتا ہے، کچھ اثر پاتا ہے، جس کو وہ کہتے ہیں وراثت. وراثت سے وہ مراد نہیں کہ باپ مر جائے تو اس کا مال، یہ مراد نہیں. وراثت سے مراد اخلاق اور عادات. وراثت کی دو قسمیں ہمارے علماء نے لکھی ہے، ایک نسبی وراثت ہے، ایک ماحولی وراثت ہے. یعنی ایک بندہ جس کا اولاد ہوتا ہے نا، تو اس کا مزاج بالکل اس کے دادا جیسا ضرور ہوگا، نانا جیسا ضرور ہوگا، ٹھیک ہے، والد جیسا ضرور ہوگا. وہ کہیں نہ کہیں سے بندہ، اس کے گھر کے رشتے دار، بڑے بوڑھے یہ کہیں گے ہاں یہ ہاتھ ایسی اٹھاتا ہے جیسے اس کے دادا اٹھاتے تھے. ایسا ہے کہ نہیں بتائیے. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ بلا کسی اختلاف کے آپ دیکھتے ہیں. آپ کے گھر ماشاءاللہ بچہ پیدا ہوتا تو آپ دیکھیں گے کہ پیدائش کے وقت آپ اگر اپنی بچپن کی فوٹو قریب لے آئیں، یا آپ کے باپ دادا کی کوئی تصویر ہو یا ان کا مزاج ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ ناک نقشے اس سے ملتے ہیں. جوانی کے جس دہل پہنچتا ہے تو معراج کے اعتبار سے اس کا سینہ، اس کا چلنا، اس کا بیٹھنا، اس کی شباہت، اس کا بولنا، اس کا غصہ کرنا، اس کا نرمی کرنا، اگر فل مکمل بھی نہ ہو، یعنی مکمل اگر ہم پا بھی نہ پائیں، تو کم سے کم 20-25% شباہت آتی ہے. بچیوں کو نانیاں کہتی ہے کہ ہاں تو تو بالکل ہماری اماں جیسی ہے، وہ دادی کہتی تو تو بالکل فلاں جیسی ہے، اور وہ گھر کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ تو میرے والد کی طرح ادا ہیں، دیکھو اس کے پاؤں. یقیناً یہ تمام چیزیں واضح ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہے بولیے؟ واضح ہوتی. سمجھ رہے میری بات؟ آپ اپنی اولادوں کو خود دیکھ لیجئے. یہ موضوع میں فخر کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس چیز سے بندہ میچیور ہوتا ہے، اور ہاشمیوں کی جو قدر ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی میں بات آپ کی خدمت میں لے کے چلوں گا. آپ کے گھر میں اگر آپ کے چار بچے یا دو بچے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کی انگلیوں میں شباہت ہوگی باہم. سائنس بھی اس کو پروف کرتی ہے، انگلیوں میں باقاعدہ شباہت ہوگی، چہروں میں شباہت ہوگی، ان کے انداز میں کچھ نہ کچھ شباہت ہوگی، ان کے نین نقشے جس کو ہمارے عرص میں کہتے ہیں اگر وہ نہ ملتے ہوں تو پاؤں کی انگلیاں، تلوے، ایڑیاں، اس میں شباہت ہوتی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو من جانب اللہ بندہ اپنے خاندانی صورت کو لے کر پیدا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں وراثت نسبی. کیا کہتے ہیں؟ وراثت نسبی. اب وراثت کے بعد ایڈاپٹ کرتا ہے نا، ایک تو خود لے کر آتا ہے، پھر دوسرا یہ کہ جس ماحول میں وہ رہتا ہے تو بول چال اس طرح ہو جاتی ہے، بیٹھنا اس طرح ہو جاتا ہے، بات کرنا اس طرح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور معاملہ کرنا اس طرح ہو جاتا ہے. تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ فلاں علاقے سے آیا. جس طرح عرب شریف سے اگر کوئی بندہ آ جائے، ہم کراچی میں ہمارے ساتھ رہ رہا ہو، ایک دو سال گزار کر آ جائے، تو اس کے لہجوں کے اندر عربی لہجہ، وہ کھنک، وہ انداز، وہ بیان، وہ ہاتھ کو اٹھانا، رکھنا، جھٹکنا، غصہ، یعنی جس ماحول میں بندہ رہتا ہے، تو یہ وراثت ماحولی ہوتی ہے. یہ ماحول کے اعتبار سے یہ وراثت اس کو گویا کہ ملتی ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ اگر کوئی عالی خاندان میں نہ بھی ہوا، جیسے کتا تھا، بلا تشبیہ عرض کرتا ہوں، بیٹھ گیا اصحاب صفا کے ساتھ، تو ماحول نے اس کو تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے. اب بلعم باورا پیدا ہوا، دیکھو بلا تشبیہ میں عرض کرتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، کنعان تھا نبی کا بیٹا، کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، ساری وجاہتیں تھیں اندر، لیکن اس نے اپنے چراغ کو روشن نہیں، یعنی چراغ تو بنے بنائے بندہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ ماحول اس کو روشن کرتا ہے. تو کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، لیکن اپنے ابا کی صورت نہ پایا، صحبت نہ پایا، کفار کے ساتھ رہا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے محبوب نوح، یہ تیری اولاد ہی میں سے نہیں ہے. تو دیکھیں ماحول کا کتنا دخل ہوتا ہے کہ عالی نسب پیدا ہو اور چلے جائے ماحول میں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ یزید بیٹا حضرت امیر معاویہ کا ہے، لیکن ٹھگ مروان ملعون کی صحبت میں رہا تو خنزیر ہو گیا. اس کو خراب کرنے والا کون تھا؟ مروان. کون تھا بولیے؟ مروان بن حکم، ملعون علیہ لعنت اللہ، اس کی صحبت میں رہا تو صحابی کا بیٹا ہے. میں تو یہ کہتے ہوئے میرا دل بھر آتا ہے
اور اچھا نہیں لگتا، لیکن لوگ کہیں گے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ کو پتا نہیں ہے، تو میں صرف اس اشکال قائم نہ ہو اس لیے میں رد کرتا ہوں، ورنہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ یزید جو ہے، یزید کو حضرت امیر معاویہ کا بیٹا کہنا یہ صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ کی توہین ہے، جیسے کنعان کو نوح علیہ السلام کا بیٹا کہنا حضرت نوح علیہ السلام کی توہین ہے۔ بات سمجھ رہے میری بات؟ ضروری تھوڑی کہ جو جان سے پیدا ہوا ہو تو بیٹا ہی مزاج، شریعت مطہرہ نے تو بیٹے کے یعنی نسب کے مقابلے میں دین کو ترجیح دی ہے نا، کس کو ترجیح دی ہے بولیے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، اب جب آپ نے تقاضا سمجھ لیا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ جو اوروں پر سبقت لے گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ صرف ہاشمی ہونا کمال نہیں، مومن بھی ایسے ہیں جسے رسول خود کہیں سید المتقین، قائد الغر المعجلین، یہ رسول اللہ نے لقب دیا، فرمایا سید المتقین، میری امت کے تقوی والوں کا یہ سردار ہے، وقائد الغر المعجلین، فرمایا قیامت کے دن میری امت وضو کے آثار سے پہچانی جائے گی، لیکن ان کے گردن میں جو رسی ہوگی وہ جس کے ہاتھ میں ہوگی جو ان کو لے کر چل رہا ہوگا وہ میرا علی ہوگا۔ آصف نعرے حیدری لگیں گے، یہ مزاج ہے اہل سنت، صدیق اکبر کو خوش کرنے کا مزاج ہے، سمجھ رہے ہو، یہی نعرہ تحقیق ہے، کیونکہ جہاں ہم نے تفضیلیت نکالنی ہے وہاں ہم نے ناسبیت بھی تو نکالنی ہے نا، سمجھ رہے میری بات آپ؟ اور کسی نے کہہ دیا کہ یہ علی کہنے سے سیدنا صدیق اکبر کا انکار ہو جاتا ہے، جو کرتا ہے تو گند اس کے اوپر ہے نا، ٹھیک ہے نا، شیطان نے تو اللہ کا نام لے کر رسول کا انکار کر دیا تھا، تو کہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دے معاذ اللہ، وہ تو گند اس کے اوپر تھا نا۔ اہل سنت الحمدللہ چاہے ابو بکر کہیں یا علی کہیں اس توازن پر رہتے ہیں جو چار یاروں کی فضیلت بھی ترتیب ہے الحمدللہ، اس سے تنفر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا کہ جس کی جناب میں آپ نے تعریف کرنی ہے تو ایک دفعہ آپ نے مقدمہ باندھ دیا تو اب جو اس کی جزوی فضیلت ہے اسی کو آپ ذکر کریں نا، نہیں سمجھے آپ، اس کو ذکر کریں آپ، بیان کریں۔ اور میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب جناب سیدنا صدیق اکبر کے ہم فضائل بیان کرتے ہیں تو ان سے کئی گنا بڑا مرتبہ بلا تشبیہ سرکار کا ہے نا، تو بار بار ہم وضاحت کرتے ہیں اس میں، تو یہاں کیوں وضاحت پیش آ رہی ہے، یہاں کیوں وضاحت؟ کل میں نے عثمان غنی کا ذکر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرف حاصل ہوا، ٹھیک ہے، تو اس ذکر سے کیا سیدنا فاروق اعظم سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت اور اولیت کا انکار لازم آ رہا تھا؟ تو مولا علی کے لیے تیرے دل کے اندر کیوں قبض لائق ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ راہ اتنی پرخطر ہے، میں آگے ذکر کرتا ہوں، راہ اتنی پرخطر ہے کہ آپ نے کسی کو دیکھنا نہیں ہے، آپ کا نظریہ دل کے اندر ہے لیکن آپ نے نفاق سے، بغض سے، تذبذب سے، شک سے بچ کر، سنی آپ ہیں بس آپ کے لیے کافی، بس ختم، آپ امام محمد رضا کا نام لے رہے ہیں آپ کے لیے بس یہ کافی ہے، اب لگائیں نعرے حیدری، وضاحت بار بار کی ضرورت نہیں آپ کی۔ اب آئیے میرے دوست سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے حوالے سے اب ہم گفتگو کو شروع کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی شخصیت کا جب ہم اس کی شخصیت کو جانچتے ہیں تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کس خاندان سے، جناب کس خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ اعلی حضرت امام حضرت رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے ملفوظات شریف میں لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم تو قدر والوں کو جانتے تھے، اب حضرت فاروق اعظم کو دیکھیے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر حسین آ جائیں اور یہ کہیں کہ یہ ممبر میرے باپ کا ہے یعنی میرے نانا کا ہے تو سیدنا فاروق اعظم کو کوئی اس پر وہ نہیں اتار ہوتا کہ میرا رتبہ بڑا ہے، میں پہلا خلیفہ ہوں، تم یہ تم بچی ہو، بلکہ آگے سے کہتے بالکل یہی تمہارا ہے، اس کو کہتے ہیں مزاج سنیت، بولنا سبحان اللہ۔ وہ آگے سے یہ کہتے سیدنا امام حسین نے یہ کہا کہ مجھے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، فرما کیا چاہیے آپ کو، فرما گھوڑا کا دے دو، کزین کا دے دو، کفلا کپڑا کا دے دو۔ عبد الرحمان بن عوف ہنس کر کے لگے سب حسین کو دے دو گے تو سیدنا عمر فاروق اعظم سنی بن رہا ہے تو حضرت عمر کو پڑھے، میں پہلے کہہ رہا تھا آپ کو۔ جب یہ جملہ کہا حضرت عبد الرحمان بن عوف جو آپ کے دوست ہیں ایسی مسکرا کر کہا کہ سب حسین کو دے دو گے تو بعد میں بانٹو گے کس کو، تو آپ پر کیفیت تبدیل ہو گئی، کیفیت تاری ہو گئی، آپ نے سر سے امامہ اتارا اور فرمایا ہاں عبد الرحمن سب حسین کو دوں گا
اس لیے کہ عمر بن خطاب کے سر پر جو بال اگے ہیں یہ اگے ہی حسین کے نانا کے صدقے ہیں.
تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس سے کوئی سنی ڈاما ڈول نہیں ہوئی, لیکن جب تک یہ مزاج نہ آئے فاروق اعظم والا بندہ سنی ہوتا بھی نہیں. سنی بالکل نرم لطافت والا عاشق خوشبودار ہوتا ہے. بولیں سبحان اللہ. تو یہ تذبذب نہیں رکھنا کیونکہ راہ بڑی خطر پر خطر ہے, پر خطر راہ ہے. بلکہ بندے کو جب ٹریک پر لانا ہوتا ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر کے فضائل پڑھ لیتے ہیں یا پڑھا لیتے ہیں تو پھر رات کو جا کر مولا مرتضیٰ کے فضائل پڑھتے ہیں. جب مولا مرتضیٰ کے فضائل پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں بیان کرتے ہیں تو رات کو جا کے سیدنا صدیق اکبر کے فضائل بیان کرتے ہیں, تاکہ کشتی کا رخ جو ہے وہ دریا کے اندر بالکل سیدھی رہے اور سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے کہ ڈاماڈول نہ ہو. اور اسی بیلنس کا نام سنیت ہے. فَإِنَّهَا مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ وَبَيْنَ الرِّبْزِ وَالْخُرُوجِ. سنی کون ہے؟ جو ربز اور خروج کے درمیان والی راہ کا نام ہے. اور درمیان میں رہنے کے لیے مرشد کامل ہونا چاہیے کہ جو اس مزاج کے اوپر رکھ کر چلائے. اللہ رب العالمین سیدنا غوث الثقلین کے صدقے ہمیں مزاج متوازن ہی پر قائم رکھے. میرے دوستو, حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت جو ان کی جزوی فضیلتوں کا باب ہے, ان میں سر فہرست جو فضیلت ہے وہ یہ کہ آپ اس خاندان سے ہے کہ اس خاندان جیسا خاندان روئے زمین پر ہے ہی نہیں. میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا, ابھی مجھے جبریل یہ بتا رہے ہیں کہ قلب تو مشارق الارض و مغاربہا, کہ میں نے زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے. اور وہ جبریل امین کی رفتار ہے جن کے بارے میں آپ مختلف موضوعات میں گفتگو سنتے رہے ہیں. فرمایا قلب تو مشارق الارض و مغاربہا, میں نے زمین کا چپا چپا چھان مارا. ولم ارا رجلا افضل من محمد ولم ارا بیتا افضل من بیت بنی ہاشم کما قال. فرمایا حضور, میں نے زمین کا چپا چپا چھان مارا, آپ سے بزرگ اور افضل کسی کو نہیں دیکھا, اور آپ کا خاندان جو بنو ہاشم ہے اس سے عزت اور کرامت والا میں نے خاندان نہیں دیکھا. تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہاشمی ہے اور مسلمانوں کے امام ہیں, سید المتقین ہیں, اسد اللہ الغالب ہیں. اب میرے دوست ذرا توجہ کی, حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ عنہ کو فضیلت کے باب کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر طریقے سے پورا فرمایا. آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد بولو رضی اللہ تعالی عنہا, یہ عظیم خاتون ہیں کہ جنہوں نے سیدہ آمینہ کے وصال کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اپنی گود میں کی. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جنہوں نے پرورش رسول اللہ کے گھر میں پائی, کیونکہ ابو طالب کثیر العیال تھے اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت اور تعلق وہ تو بیان ہی سے باہر ہے کہ جو ان کا قلبی رابطہ تھا اور جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا احترام تھا. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے اس بات کا مشورہ کیا کہ چچا ابو طالب جو ہیں وہ کثیر العیال ہیں, بچے بہت ہیں اور خاندان کنبہ بڑا ہے, آمدنی کم ہے, تو کیا کریں. تو حضرت عباس نے کہا کہ چلو ابو طالب سے بات کرتے ہیں. گئے اور آپ نے حضرت عباس نے عقیل کو اپنے گھر لے آئے کہ عقیل کی پرورش میں کروں گا, اور سرکار مولا علی کو اپنے گھر لے آئے. تو سیدنا علی کی یہ فضیلت تو کسی کے پاس نہیں ملی. یہ ایسی خاص فضیلت ہے کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پلنا, سرکار کے لعاب دہن کی گٹھی پانا, آنکھ کھول کے سب سے پہلے سرکار کو دیکھنا, سب سے پہلے آپ ہی کے سامنے سیدہ خدیجہ کے بعد ایمان کا ظاہر ہونا, آپ کو رسول اللہ کی جانب سے ایمان کو مخفی رکھنے کی بات کرنا, اور پھر اس وقت جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جب اعلان رسالت فرمایا اور جب لوگ لوٹ لوٹ کر جا رہے تھے اور ابو لہب بھانڈ بھانڈ کی بولی کر رہا تھا, جب سرکار نے یہ فرمایا تھا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم مان لو گے, تو سارے کافروں نے کہا کہ جی بالکل مان لیں گے. سرکار نے فرمایا تم نے دیکھا تو نہیں ہے, تو کہا ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ صادق الامین ہیں, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور آپ کبھی وعدے کے خلاف نہیں کرتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، ہم آپ کے کہنے پر تسلیم کریں گے۔ سرکار نے فرمایا جب میرے کہنے پر بن دیکھے اس لشکر کے آنے کا وقوع مان رہے ہو تو پھر میرے کہنے پر اس بات کو مان لو کہ یہ جو بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ تمہارے معبود نہیں، معبود تمہارا ایک اللہ برحق ہے جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا ہے اور میں اس کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اس بات پر سارا قبیلہ جو تھا وہ سیخ پا ہوا، اور وہ حضرت یرید مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر شریف اس وقت 8 سال کے قریب تھی، سرکار کے سامنے آئے اور ایمان کا جذبہ ایسا ہے کہ رو رہے ہیں، بچے ہیں رو رہے ہیں، کہتے ہیں حضور میرے بازو کمزور ہیں، میری پاؤں کی ہڈیاں اور میری ٹانگیں کمزور کمزور ہیں، میں شاید کھڑا تو نہ رہ سکوں لیکن حضور میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جہاں مجھ بچے علی کی ضرورت پڑے گی میں خدمت کے لیے حاضر رہوں۔ تو یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی وہ اسبقیت ہے، وہ سبقت ہے جو آپ کی بہت بلند اور جزوی فضیلت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کی والدہ ماجدہ یہ مہاجرات میں سے ہیں، ہاشمیہ ہیں، مہاجرات ہیں، ہجرت فرمائی ہے آپ نے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائی ہیں اور سرکار سے بشارتیں پائی ہیں، اور اکثر ہم حضرت مولا مرتضیٰ کی شان بیان کرتے وقت اس حدیث پاک کو آپ کے فضائل کے اندر ضرور ذکر کرتے ہیں آپ کی نگاہ کرم کی خیرات کو پانے کے لیے، کہ جس وقت حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کا جو پہلا نام ہے نا حیدر، اس کا معنی شیر، یہ آپ کی والدہ نے اپنے والد کے نام پر رکھا تھا، کیونکہ سیدہ فاطمہ بنت اسد تو یہ جو اسد شیر ان کا لقب جو تھا وہ حیدر تھا، تو آپ نے رکھا، لیکن ابو طالب کو یہ نام پسند نہیں آیا اور انہوں نے اس کو بدلا اور اس آپ کا نام علی رکھا، تو اس لیے لقب حیدر جو ہے، لقب حیدر جو ہے وہ حضرت مولا مرتضیٰ کی طرف جو ہے وہ آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف سے ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد کا جب وصال ہوا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر آئی تو ہماری تقریباً ساری کتابوں میں، طبرانی میں، معجم الزوائد میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ قال لما ماتت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ام علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، فرمایا کہ جس وقت حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار تشریف لائے، فجلس عند رأسها، سرکار ان کے گویا کے سر کے پاس بیٹھے اور زار و قطار رونے لگے، پھر ارشاد فرمایا رحمک اللہ یا امی، اے میری ماں اللہ پر رحم فرمائے، کنت امی بعد امی، آپ میری ماں آمینہ کے بعد میری ماں تھی۔ یہ کس کی والدہ کی بات ہو رہی ہے؟ پیچھے والے ذرا بتائیں کس کی والدہ کی بات ہو رہی تھی؟ یہ آپ کو موسم کی گرمی پریشان تو نہیں کر رہی؟ ٹھیک ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کی بات ہو رہی، ٹھیک ہے، تو تھوڑا زبان سے سبحان اللہ تقریر کی ذات کے لیے نہیں، جو بڑی ذات ہے ان کے ذکر کی توفیق ملی ہے تو شکرانے کے لیے رب کی بارگاہ کے اندر۔ تو فجلس عند رأسها، سرکار بیٹھے اور دعا دی، اور اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے فرمایا، یہ کتنے بڑے جملے ہیں یار، فرما کنت امی بعد امی، کنت امی بعد امی، آپ میری ماں تھی میری ماں کے بعد، تجعینی و تشبعینی، فرمایا جب میں بھوکا ہوتا تو آپ مجھے کھانے کو دیتی تھی، جب مجھے کپڑے کی حاجت ہوتی تو اے سیدہ فاطمہ بنت اسد مولا مرتضیٰ کی والدہ کو حضور نے فرمایا، جب مجھے یعنی بچپنے کے بعد حضور فرما رہے، جب مجھے کپڑوں کی حاجت ہوتی تو آپ کپڑا دیتی، وہ تمانین نفس طیبن، آپ اپنی جان اور اپنی چاہت کو بھی مجھ پر قربان کرتی، آپ کو بھوک لگی ہوتی لیکن آپ مجھے کھلاتی، آپ کو پیاس لگی ہوتی لیکن آپ مجھے پلاتی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ثم امر ان تغسل ثلاثا، سرکار نے بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا کہ میری والدہ کو 3 دفعہ غسل دیا جائے گا۔ فلما بلغ ما الذي فيه الكافور، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ فاطمہ کے میت کے غسل کے لیے جب پانی لایا گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو اس میں کافور تھا، سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے اس بیدی، سرکار نے اپنے ہاتھ کو اس میں داخل فرمایا اور اسے برکت والا بنایا۔ ثم خلع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیصہ فالبسها ایاہ، سرکار حجرے میں گئے اور جو کرتا حضور نے پہنا تھا وہ حضور نے اتارا، اور تہبند دوسری حضور نے پہنی قمیض دوسرا پہنا اور وہ لباس حوالے کیا، فرمایا کہ وکفنہا ببردت فوقہ، فرمایا کہ جب کفن دے دو میری ماں کو تو اس کے اوپر یہ میرا جبہ اور یہ چیزیں رکھ دینا. ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید، سرکار نے اسامہ بن زید کو بلایا، وہ ابا ایوب الانصاری حضرت ابو انصاری کو بلایا، وہ عمر بن الخطاب و غلام اسود حضرت عمر کو بلایا اور ان کے غلام اسود کو بلایا اور فرمایا کہ میں عربی عبارت کو چھوڑتا ہوں، فرمایا کہ جاؤ اور جنت البقیع کے اندر میری والدہ کے لیے قبر تیار کرو. جب قبر تیار کر لی گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرغ دخل رسول اللہ علیہ وسلم سرکار کے پاس آئے کہ حضور قبر تیار ہو گئی، سرکار اپنے حجرے سے نکلے اور بقیع تشریف لے گئے، فاستجعا فیہ اور جا کر حضور ان کی قبر میں لیٹ گئے. حضور جا کر سیدہ فاطمہ بنت اسد کی قبر میں بولیے لیٹ گئے. فقال اور لیٹ کر قبر میں لیٹے لیٹے ان کی لحد میں لیٹے لیٹے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جملے کہے، اللہ الذی یحیی و یمیت، اے اللہ عز و جل تو وہ ذات ہے کہ تو زندہ ہے زندہ رکھنے والا ہے اور تو موت دینے والا ہے، وہ حی لا یموت اور تو وہ ہے جو زندہ ہے اور تجھے موت نہیں آتی. اغفر لی امتی فاطمہ بنت اسد، یا اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے، ولقنہا حجتہا ووسع علیہا مدخلہا، یا اللہ اپنے پاک نام کے ساتھ اسے تلقین دے، اس کی قبر کو کشادہ کر دے، بحق نبی کا والانبیاء الذین من قبلی. لیٹے لیٹے حضور کہہ رہے ہیں، یا اللہ میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزر گئے ان کے وسیلے سے میری ماں کی قبر کو کشادہ کر. اب یہ جو خام خواہ کی ڈرامے بازیاں ہیں نا کہ جو انتقال کر جائے ان کا وسیلہ نہیں ہوتا، جو دنیا سے رخصت ہو جائے اس کا وسیلہ نہیں ہوتا، وسیلے پہ گفتگو گزر گئی ہے، لیکن یہ حدیث پاک دیکھیں بالکل واضح طور پہ بیان کر رہی ہے، سرکار نے فرمایا کہ میری ماں کی قبر کو کشادہ فرما اور اس کو نور کا گہوارہ بنا، اپنے خاص کلمے کی تلقین خود مرحمت فرما. اے اللہ یہ تیرا محبوب یہ سارے باتیں اپنی ماں کے لیے عرض کر رہا ہے اور تجھے واسطہ دیتا ہے، بحق کے نبی یہ کا تجھے واسطہ اس قبر میں لیٹے ہوئے مصطفیٰ کا ہے. والانبیاء الذین من قبلی اور مجھ سے پہلے جتنے جتنے انبیاء آئے تاج خلافت و نبوت سے سرفراز ہو کر آئے اور آج وہ اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، مولا میں اپنا بھی وسیلہ دیتا ہوں اور اپنے سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان تمام کو وسیلہ دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں جی بحق دعا نہیں ہو سکتی، تو فرمایا کہ بحق نبی یہ کہا، حضور نے کیا فرمایا، بحق تیرے اس نبی کے وسیلے سے، تیرے اس نبی کے وسیلے سے، والانبیاء الذین من قبلی اور ان انبیاء کے وسیلے سے کہ جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں. سرکار نے یہ جملہ فرمایا اور اس کے بعد فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہ حضور کی دعا کا جملہ مکمل ہو رہا ہے، فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کہ بے شک جو ہے تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. وَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، پھر سرکار نے چار تکبیروں کے ساتھ ان کی نماز پڑھائی. وَأَدْخَلُوهَا لَحْدَ هُوَا هُوَ الْعَبَّاسُ وَأَبُو بَكْرِ صِدِّيقِ رضی اللہ عنہ اجمعین، اس وقت قبر میں اتارنے میں سرکار کے ساتھ حضرت عباس بھی تھے، سیدنا صدیق اکبر بھی تھے، مولا مرتضیٰ بھی تھے جنہوں نے سیدہ فاطمہ بنت اسد کو سلحت کے اندر اتارا. یہ حضرت مولا مرتضیٰ کی والدہ ہے، بولیے سبحان اللہ. یہ سرکار حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ماجدہ کا مقام ہے. اب آپ دیکھیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے فضائل ذکر فرمائے جس طرح میں نے حضرت امام احمد کے حوالے سے بھی عرض کیا، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی لکھا، دیگر اور علماء نے لکھا کہ جماعت صحابہ کے اندر جس کے سب سے زیادہ فضائل مروی ہوئے ہیں وہ حضرت مولا مرتضیٰ کی ذات، وہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی ذات گرامی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ، پہلے فضائل سنیے پھر میں ان کے حالات کچھ بتاتا ہوں، وقت رہا تو، کہ مقام کیا ہے. اس لیے ہمیشہ بندے کو چاہیے کہ جو صاحب عظمت و کرامت لوگ ہونا ان کی کرامت و عزت کا لحاظ کرے، کیونکہ وہ لحاظ برابری کی طرف نہیں لاتا اور جب برابری نہیں آتی تو بندے کے اندر توقیر باقی رہتی ہے. یہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ کا بھی آپ سنیں گے کہ حضرت فاروق اعظم ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، میری ماں سیدہ عائشہ کیا کہتی ہیں، سیدنا صدیق اکبر کیا کہتے ہیں، خود حضرت امیر معاویہ ان کا ذکر سن کے دھاڑے مار کے روتے تھے. کیوں؟ کیونکہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو ان خارجیوں نے کیا جو قرآن پڑھتے تھے اور اس کا معنی کچھ اور نکالتے تھے، بتوں کی آیتیں مسلمانوں پر فٹ کرتے تھے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن، توجہ ہے آپ کی، جس دن حضرت مولا مرتضیٰ کو شہید کیا اسی دن خارجی حضرت امیر معاویہ کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ حضرت امیر معاویہ کی طبیعت خراب تھی اور آپ فجر کے لیے گھر سے نکل نہیں پائے، ورنہ لوگ ان کے لیے وہاں پر کھڑے تھے کہ اگر یہ مسجد کی طرف آئیں گے تو ان کے اوپر وار کیا جائے گا۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ کے حوالے سے میں کنفیوژن دور کرنا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بغض اور قلبی عذاب اللہ حضرت مولا مرتضیٰ کے ساتھ نہیں تھی۔ ہم جیسے بیکار ان کے فضائل کو پڑھ کر ان کی گھر کے محبت کے رسیہ ہو جاتے ہیں، تو میرے دوستو جنہوں نے اپنے سامنے رسول اللہ کو دیکھا ہو کہ وہ علی کو نوازتے ہیں، جن کو خدا نے کاتب وحی بنایا، وہ حضرت امیر معاویہ دل میں حضرت علی کا بغض کیسے رکھ سکتے تھے؟ میں اس کو کلیئر کروں گا، حضرت توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ یہ اہل سنت و جماعت کے لیے ان دونوں کی محبت اپنے اپنے درجے میں لانا گویا کہ یہ سنیت کی نشانی ہے، اسی طرح تمام صحابہ کے لیے دل کو صاف رکھنا، میں نفس صحابیت کی بات کر رہا ہوں، دل کو صاف رکھنا، اور اس کی مثال ایک طرف حضرت مولا مرتضیٰ، ایک طرف حضرت امیر معاویہ ہے، رتبے میں دونوں برابر نہیں ہیں، لیکن میں نفسیت صحابیت کی بات کر رہا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ کا رتبہ تو بہت بلند ہے، حضرت امیر معاویہ سے تو بڑا رتبہ امام حسین کا ہے، حضرت امیر معاویہ سے بڑا رتبہ امام حسن کا ہے۔ رتبہ فضیلت کی بات نہیں کر رہا، نفس صحابیت کی بات کر رہا ہوں۔ نفس صحابیت میں سنی وہ ہے کہ جیسا دل علی کے لیے صاف رکھے ویسا دل امیر معاویہ کے لیے صاف رکھے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں نے فضیلت اور بات آپ کے سامنے مثال کے طور پر، دیکھیں نا سب یہاں پر صاحبان ایمان ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں، لیکن کوئی حافظ قرآن ہوگا، کوئی عالم دین ہوگا، کوئی سید صاحب ہوں گے، کوئی صدیقی ہوں گے، اب آپ دیکھیں یہ اضافی فضیلت اس پر جاری ہے، تو اس فضیلت کو ہٹا کر اگر آپ دیکھیں تو ہیں تو سب مسلمان۔ تو بلا تشبیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے فضیلت پانے میں درجہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن نفس صحابیت میں تو سب برابر ہیں، یہ حضور کو دیکھا ہے۔ تو نفس صحابیت کا امتحان، توجہ سے سنیے یہ، کیونکہ ہم فیلڈ کے لوگ ہیں، رنگ کے لوگ ہیں، پہلوانی کرتے اس موضوع پر، اس لیے یہ درد آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کا ٹائم نہیں خراب کیا جا رہا، یہ باتیں شاید آپ کو بہت کم جگہ ملے، لیکن اس کو آپ سیکھیں اور سمجھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت علی المرتضیٰ فضیلت اور مقام میں ان کا بیلنس جو درجہ اس کو آپ قبول کریں گے، لیکن حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ نفس صحابیت میں ان کے لیے، دونوں کے لیے دل کو کلیئر رکھنا یہ اہل سنت کی علامت ہے، مرتبے میں ایک نہیں ہے، نفس صحابیت میں ایک ہے، کیونکہ علی کے ہوتے اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کوئی امیر کہے تو وہ خارجی ہے، اور حضرت علی کے مزار میں جانے کے بعد جو ان کو امیر نہ کہے وہ رمزی ہے، جب تک علی تھے معاویہ امیر نہیں تھے، حضرت علی کے سامنے امیر کہلا کر خارجیوں نے جنگ شروع کی، اور اسی رات جس رات حضرت مولا مرتضیٰ کو عبد الرحمن بن ملجم ملعون نے وار کر کے شہید کیا، اسی رات دمشق کے اندر خارجی لانڈے پہنچ گئے تھے دمشق کی مسجد میں کہ حضرت امیر معاویہ کو شہید کریں گے، حضرت امیر معاویہ بیمار تھے مسجد میں نہ آ سکے، حضرت علی آئے اور شہید ہوئے۔ میں آپ کے سامنے قول پڑھوں گا کہ سیدنا امیر معاویہ دھاڑے مار کر روکتے تھے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوتا تھا۔ تو لہذا ہمیں کسی گروہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کیا رزلٹ دے گا، ہمیں دلچسپی سرکار علیہ السلام کے صحابہ سے، محبت سے، وہ ہمارا ایمان کا مدار ہے، ہم فرقے فرقیوں کی بات نہیں کرتے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو فضیلت دینے میں اور مقام جو آپ کا ہے، ان کے بعد پھر سمانے جو وقت بچے گا میں بتاؤں گا، جلدی عرض کرتا ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بہت اونچی فضیلت بیان فرمائی، طبرانی کے اندر موجود ہے، ایک راوی ہے یحییٰ بن غلاء جس کے اوپر کلام ہے، لیکن روایت گویا کہ تعظیم اور فضیلت کے اعتبار سے معتبر ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، ان اللہ عز و جل جعل ذریت کل نبی فی صلبہ، اللہ رب العالمین جب نبیوں کی نسلوں کو آگے بڑھاتا ہے
تو پھر ان کی اولادوں کو اللہ ان کی پشتوں میں رکھتا ہے جس سے نبی کی اولاد چلتی ہے. فرما وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ, اللہ نے میری اولاد کو علی کی پشتوں میں رکھا ہے.
یہ کتنی بڑی فضیلت ہے,
یہ آپ کی یکتا فضیلت ہے,
یہ ایسی جزوی فضیلت ہے کہ جو کسی اور کے حصے میں تو نہیں.
یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ جس کا اعتراف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سیدنا صدیق اکبر ان تمام صحابہ کرام کی ذات گرامی کو ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ اتنا عظیم اور اتنا اعلیٰ ہے. درود پاک پڑھیے. اب آپ دیکھیے ہر بندہ یہ خواہش کرتا ہے کہ یا اللہ مرنے سے پہلے مجھے دیدار مصطفیٰ عطا فرما, اگر دیدار مصطفیٰ کے میں لائق نہیں تو شہر مصطفیٰ میں دیکھ لوں, مزار مصطفیٰ میں دیکھ لوں, منبر مصطفیٰ میں دیکھ لوں, شہر مصطفیٰ میں دیکھ لوں. یہ ہر مسلمان کی گویا کی خواہش ہوتی ہے. لیکن میرے دوست توجہ کیجئے کہ کیا مقام ہے حضرت مولا مرتضیٰ کا, کیا مقام ہے. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع میں نقل فرمایا, آپ فرماتے کہ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہم علی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی لشکر کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کو بھیجا. قال فسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا, راوی کہتا ہے کہ ہم نے سنا, وہ رافع یدے, سرکار حجرے میں اکیلے ہیں اور بہت غمگین ہیں اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ سے بار بار کہہ رہے ہیں اللہم لا تم تتنی حتی ترینی علیہ, یا اللہ بہت دن ہوا علی آیا نہیں, تفاق اس وقت موت نہ دینا جب تک میں اپنی آنکھوں سے علی کو نہ دیکھ لوں.
بولی نا سبحان اللہ.
تو آپ اندازہ لگائیے یہ حضرت مولا مرتضیٰ کی کتنی بڑی فضیلت ہے, کیونکہ فضیلت کا معیار جو بنیاد ہے وہ تو ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک مجھے رفیق اعلیٰ کی طرف نہ بلانا, موت نہ دینا میرے مولا جب تک کہ میری آنکھیں علی المرتضیٰ کو نہ دیکھ لے. تو یہ قسمت اور یہ مقام ہے کہ دنیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کو دیکھنا چاہتی ہے اور حضور بے قرار ہو کر تقاضا بشری کے اعتبار سے ہاتھ اٹھا کر رب کے حضور گڑ گڑاتے ہیں, تدرو کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا اگر فیصلہ ہے تو اس میں مولا توقف فرما دے, اور جب تک میری آنکھیں علی کو نہ دیکھے تو یا اللہ مجھے موت نہ آئے.
اور ہمارے علماء نے ایک حدیث پاک بہت بنیادی لکھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے ساتھ کیسا رہتا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ کیسی بھلائی فرماتے. ام المومنین اور دیگر اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ حجرے کے اندر تنہا تھے اور حسید ام سلمہ کہتی کہ مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ علی کو بلائیے ذرا, کوئی آتا تو سید ام سلمہ کہتی ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی آئے ہیں, فرما حضور نے علی نہیں آئے, فرما علی کو بلاؤ. کہتے ہیں کہ اسرار جب بڑھ گیا سید ام سلمہ کہتی کسی کو بھیجا گیا اور حضرت مولا علی آئے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سید ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب وہ آئے تو میں نے سرکار کے چہرے کے تاثرات دیکھے تو ہم چند ازواج مطہرات وہاں بیٹھی تھی, ہم اٹھ کر حجرے سے باہر نکل گئے, ہمیں یہ نہیں پتا بات کیا ہوئی. کہتے کہ ہم باہر بیٹھ گئی کچھ دیر تک, کافی دیر تک حضرت علی المرتضیٰ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خلوت میں بات کرتے رہے اور اسی وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا. یعنی سرکار نے اپنے وصال کے وقت جس سے سب سے آخر میں سرکار نے خاموشی میں خلوت میں راز سے بات کی ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ ہے. اور اس لیے انتظار دیکھیے حدیث کا پورا پس منظر اور معاملہ دیکھیے کہ وہ کہتی ہیں کہ بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی آئے علی آئے علی آئے, کوئی آ جاتا سرکار فرماتے علی آئے, فرما علی کو جلدی بلائیے. حضرت علی کو بلایا گیا, امہات المومنین کہتی ہیں کہ سرکار کے چہرے کو دیکھ کر ہم گھبرائے کہ ساتھ میں بیٹھیں گے کیسے, باہر نکل آئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مولا علی نے تنہا وہاں پر ایک لمبا وقت گزارا اور لمبی گفتگو ہوئی, فرمایا اسی دن حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال فرمایا. اور یہ تو قاضی یاد رحمہ اللہ نے شفا میں لکھا ہے حضرت علی المرتضیٰ کے لیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرمایا تھا جب حضور نے فرمایا میرا وصال ہوگا تو یہ کرنا, بخاری میں ہے نا کہ اس طرح آنا, اس طرح درود پڑھنا, اس طرح مجھے حجرے میں رکھنا, یہ معاملہ کرنا.
لیکن جب بات آئی کہ حضور علیہ السلام کے بدن پاک پر پانی کون ڈالے گا، تو قاضیاد رحمہ اللہ نے شفا میں لکھا، سرکار نے فرمایا علی میرے حجرے میں تیرے علاوہ غسل کے دوران کوئی نہ آئے.
اور پھر حضور آگے فرماتے ہیں کہ میرے بدن کو اس خاص حیلت میں، اللہ اکبر مقام علی دیکھیں آپ، فرمایا علی میرے بدن کو اس خاص حیلت میں میرے حجرے میں تیرے سوا اگر کوئی دیکھے گا تو اس کی روشنی چلی جائے گی آنکھ کی، فرمایا مجھے غسل دے گا تو تو دے گا. بولیے سبحان اللہ،
بولیے سبحان اللہ. یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، قاضی اعظم رحمہ اللہ نے لکھا. اور پھر اس وقت حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وصیت فرمائی تو ہم اس کے لیے تیار ہو گئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرما لیا، اور جب وہ وقت اور وہ لمحہ آ گیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بدن کو تو ہاتھ لگائے گا، تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھیے آنے والی امت کو کچھ چیز ڈلیور کرتے ہیں. اور یہ بھی قاضی اعظم رحمہ اللہ نے آگے لکھا، فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غسلت النبی، میں نے حضور کو غسل دیا تھا، میں نے حضور کو غسل دیا. بولے سبحان اللہ. کسی عام بزرگ کو عام بمانا اس مرتبے کے اعتبار سے، کسی نیک دیندار آدمی کو کوئی غسل دے.
اب آپ دیکھیے نا، غازی صاحب کے جنازے میں ہم گئے اسلام آباد، کوئی دس لوگ مجھے ملے، ایک نے کہا جی میں نے غسل دیا، یعنی ان میں سے ایک نہیں دیا تھا، نو ایسی نام لے رہے تھے.
نہیں سمجھا، غازی صاحب کو غسل اس میں سے، میں نام نہیں لیتا اس بندے کا، لیکن وہ میرے آپ، میں کیونکہ کھڑا تھا جنازہ ہونے والا ہے،
تو نو سے دس بندوں نے مجھے کہا ہم نے دیا ہم نے دیا ہم نے دیا. تو جو گھر کے تھے انہوں نے کہا یہ سب ایسے ہی بول رہے ہیں بس جذبات میں ہیں، ایک بندے نے دیا. لیکن آپ دیکھیے کہ جس نے یہ کیوں بول رہے تھے، اس لیے کہ اتنے بڑے بندے کو اگر جو غسل دے، کاندھا دے، جنازہ پڑے، تو لوگ آنے والے لوگ جو بعد میں ہیں وہ تو صرف اس کو تبرک سمجھ کر دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو اس کے جنازے میں تھا.
جیسا سرکار غازی صاحب کے جنازے میں جو گئے تو یہ تو صدیاں ان کو یاد کریں گی نا،
کہ جناب جو ایسے لوگوں کے جنازوں کے اندر رہے،
یا ایسوں کے غسل میں رہے، یا ایسوں کی دعا کے اندر رہے. بولیے سبحان اللہ.
تو آپ اندازہ لگائیے جس نے نبی پاک کو غسل دیا ہو،
آخر تک ہاتھ اٹھا کے گئی سبحان اللہ.
جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پاک کو غسل دیا ہو تو اس کی عظمت اور مقام کیا ہے. بولیے سبحان اللہ.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور نے فرمایا تھا علی تیرے علاوہ مجھے کوئی غسل دے گا نہیں،
فرمایا کوئی میرے حجرے میں آیا تو اس کی آنکھیں چلی جائیں گی. یہ قاضی اعظم نے لکھا
اس کی آنکھیں چلی جائیں گی، دکھانے کے ہم پابند ہیں. فرمایا اس کی آنکھیں چلی جائیں گی.
اور جس وقت حضرت علی مرتضیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پاک پر پانی ڈالا، تقاضے بشری کے اعتبار سے، شرعی تقاضے تو تھے اس پر، کیونکہ جو معاملات بشریہ ہے اس کی تکمیل ہونے کے لیے، فرما غسل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کو غسل دیا. فذهب تو انظر ما یکون من المیت، فرمایا میں نے کئی لوگوں کو غسل دیا تھا، تو فرمایا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن کے ایک ایک حصے کو دیکھا.
بولی سبحان اللہ.
فرمایا تو فلم اجد شیئا، میں نے کہیں سے، کیونکہ جب بندہ مر جاتا ہے
اللہ رب العالمین تمام کے لیے عافیت فرمائے، جو انتقال کر کے ان کی مغفرت فرمائے،
اور نزا کی سختیوں سے اللہ رب العالمین اس پاک ذکر کے صدقے ہر مسلمان کو، ہر بھائی کو، ہر بہن کو اللہ رب العالمین عافیت دے، آسانی دے. تو ذرا توجہ کیجئے اس میں، آپ
منہ سے رال نکلنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی پانی آنا شروع ہوتا ہے.
ہمارے فقہا کہتے ہیں وہ پانی نجس ہے، ٹھیک ہے، سبیلین سے چیزیں خارج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ غسل کے اندر باقاعدہ طور پر پہلے استنجا اس لیے کرایا جاتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ ہی اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے جسم مبارک کو ہر طرف سے دیکھا، اور پھر کہہ اٹھے، فرمایا فقلتو طبت حیاً ومیتاً، فرمایا میں نے بے ساختہ کہا میرے مصطفیٰ آپ آئے تو پاک تھے، جا رہے تو پاک ہیں. فرمایا قال، حضرت علی کہتے ہیں، وسعت منہ ریح طیبت لم نجد مثلہا، فرمایا علی سے کہ کیا ہوا، فرمایا رسول اللہ کے بدن پر پانی ڈالتا تھا، خدا کی قسم خوشبو کے بھبکے ایسے نکلتے تھے کہ میں نے ایسی خوشبو اس سے پہلے کبھی سنی نہیں.
لیکن اس حقیقت سے پردہ اٹھانے والے کون ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ. بولیے سبحان اللہ. اس سے پردہ اٹھانے والے کون ہیں؟ حضرت. تو دمادم مس قلندر علی کا چوتھا نمبر. بولیے نا سبحان اللہ. اس ترتیب پر آپ اس بات کو سنیے. میرے مولا کے لیے وہ کسی نے کہا نا کہ عاشق یہ کہنے لگے کہ تمہیں جھوٹ روایت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے جب سچ میں اتنا مزہ موجود ہے. جھوٹی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی جب سچی باتیں اتنی موجود ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک میں اپنی آنکھوں سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن کو نہ دیکھ لوں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی کی عمر شریف بہت کم تھی. سرکار نے یمن کا قاضی بنا کر آپ کو بھیجا. یمن کا قاضی چیف جسٹس بنا کر بھیجا. وہاں پر جو قاضی تھے ان کے اوپر بنا کر بھیجا. تو ابن ماجہ ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس گیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے یمن کی طرف قاضی بنایا تو میں نے عرض کیا ترسلونی وانا حدیث السن ولا علم لی بالقضاء. حضور آپ مجھے اتنی بڑی پر بھیج رہے ہیں کہ میں قرآن سے فیصلہ کروں, میں آپ کی سنت سے فیصلہ کروں. اب لوگوں کے نہ جانے مسئلے کیسے کیسے ہوں گے, اس کو میں قرآن سے نکال کر فیصلے کروں اور آپ کی شریعت کے مطابق فیصلے کروں. تو کہنے لگے یا رسول اللہ میری تو مثال حدیث سنی, میں تو بالکل بچہ سا ہوں اور میرا علمی مطالعہ اتنا نہیں ہے یا رسول اللہ. ولا علم شیئن بالقضاء, اور مجھے قضاء فیصلوں کے اندر اتنی مہارت نہیں ہے. فقال پھر وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ سے جب میں نے یہ کہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ سیہدی قلبک ویثبت لسانک. فرمایا علی فکر نہ کر, سینے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا خدا تیرے دل کو جمع کر رکھے گا, تیری زبان کو جاری رکھے گا. مولا مرتضیٰ کہتے اس وقت سے لے کر آج تک میرے پاس جو مسئلہ آیا میں نے اس کو ایسے حل کیا جیسے دن میں چراغ روشن ہوتا ہے سورج کو دیکھ کر بندہ مسئلہ حل کرتا. تو یہ فیض کس کا ہے؟ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ محقق نے لکھا کہ جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کے بدن پاک پر پانی ڈالا تھا تو سرکار کی پلکھوں کے اوپر چند قطرے رک گئے تھے. جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان لگا کر اس کو لیا. بولی سبحان اللہ. تو یہ علمی فیضان حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہن کا ہے. اور علمی فیضان کیسا ہے, بات علم کی چل گئی ہے تو میں ایک دو خاص روایت یہاں پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ دونوں آپ کے شاگرد ہیں حضرت علی کے, باقاعدہ بیٹھ کے قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھتے ہیں حضرت علی سے. حضرت علی صحابہ فی تمیز صحابہ کے اندر اور تہذیب الکمال کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, اور حضرت عبداللہ ابن عباس آپ دیکھیں گے نا تفاسیر کے اندر تو قرآن کی تفسیر میں ان کے اقوال بہت زیادہ ملتے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے اقوال ملنے سے جو مراد رسول ہے کثرت کے ساتھ آپ کی زبان سے آتی ہے. تو آپ سید المفسرین بھی ہیں, اور حضرت فاروق اعظم آپ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ حضرت عباس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں 8-10 سال کے تھے, بس 8 سال کے ہوں گے ٹھیک ہے نا, لیکن سرکار نے ان کو اتنا نواز دیا تھا. وہ پوری حدیث مبارکہ جو تہجد کا واقعہ ہے, سرکار نے فرمایا تھا اللہم علم بالتاویل وفقہ فی الدین, بخاری شریف میں موجود ہے کتاب التہجد کے اندر. بخاری کتاب التہجد کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر, مسلم امام احمد میں موجود ہے, سرکار دوارم تہجد کے لیے اٹھے اور حضرت عباس جو بچے تھے ان کو اپنے ساتھ لیا. اب یہ کتنے بچے تھے آپ مسلم شریف میں دیکھ سکتے ہیں, مشکات میں دیکھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جب سرکار نماز پڑھا رہے ہوتے تھے نا تو عمر اتنی چھوٹی تھی کہ وہ گھر میں کھیل رہے ہوتے تھے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ عمر کتنی چھوٹی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب مسجد سے ہمیں لا الہ الا اللہ الی آخری جو پورا جملہ ہے اس کے کلمات کے یعنی تکبیر کے گونجنے کی آواز آتی تھی تو حضرت عباس کہتے ہیں ہم گھر میں کھیلتے سمجھ جاتے تھے فرض نماز ختم ہو گئی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بزرگوں کا طریقہ ہے اس حدیث کے تحت کہ فرض نمازوں کے بعد ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ, ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں آپ ذکر کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا کیا کریں, منقبت پڑے تب بھی پریشان, ذکر کریں تب بھی پریشان. تو یہ حضرت آپ اس سے آپ اندازہ لگائیے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے آپ دیکھیے کہ حضرت عباس کی عمر کتنی چھوٹی تھی, سمجھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اپنے گھر میں کھیل رہے ہوتے تھے اور جب تکبیر کی
یعنی تکبیر یہ تحلیل اور یہ تسبیح کی آواز مسجد میں گونجتی تھی،
یعنی کہ کوئی سری طور پر ہوتا تھا. فرماتے ہیں میں گھر میں کھیل رہا ہوتا، جب آواز بلند ہوتی تو اس وقت مجھے پتا چل جاتا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض نماز ختم فرما دی.
یہ مسلم شریف مشکات کے اندر بھی صوت الاعلیٰ کے الفاظ موجود ہے، اس کی توثیق کتابوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. عباس حضور کے دور میں جب 8 سال کے تھے تو 2 سال آپ اور ملانے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا، تو کتنے ہو گئے؟ 10 سال. اب آگے خلافت کس کی؟ سیدنا فاروق اعظم کی. فاروق اعظم کی خلافت میں بہت زیادہ آپ 16 سال 15 سال کے تھے، لیکن رائے ایسی پرفیکٹ دیتے تھے. جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اجلاس منعقد کرتے، اور آپ نے حوالہ کچھ سنا ہے جو میں نے گزشتہ دنوں اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے فضل سے ہم نے فاروق اعظم کی جو منقبت پڑھی ہے، تو کتنا یعنی مصروف شخص اور کتنے اہم مہمات میں آپ مشورہ طلب کرتے تھے. تو حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضرت ان کا نام ہے عبداللہ ابن عباس، ان کو اس لیے کہتے ہیں عباس کے بیٹے، عبداللہ ابن عباس، یہ ایسی پرفیکٹ اور ٹو دا پوائنٹ بات کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور ان کے بارے میں فرماتے تھے. لوگ کہتے ہیں بچے کو بٹھایا، فرمایا یہ نوجوان بڈھا ہے، فرمایا ہے یہ نوجوان لیکن بات بوڑھوں کی طرح کرتا ہے، اتنی سنجیدہ بات کرتا ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس، بہت بڑا ملکہ اور مقام اللہ رب العالمین ان کو عطا فرمایا. انہوں نے حضرت مولا مرتضیٰ کی بڑی شانیں بیان کی ہے، اور شاگرد نے یہ ذکر فرماتے صحابہ کے اندر ہے، فرماتے کہ کننا اذا اتانا عن علی، فرمایا کہ قرآن کریم کی جب کسی آیت کو ہم سمجھ رہے ہوتے تو ہمارے پاس اقوال آتے تھے کہ فلاں نے اس آیت کے بارے میں یہ کہا ہے، فلاں نے اس آیت کو اس طرح سمجھایا ہے، فلاں نے اس آیت کا مفہوم یہ بیان کیا ہے. لیکن فرماتے کن اذا اتانا عن علی، لیکن ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی تھی کہ مولا علی اس آیت کی تفسیر یہ کرتے تھے، فرما لا لم نعدل بھی، فرما پھر ہم کسی طرف دیکھتے نہیں، اسی پر عمل کرتے تھے جو حضرت مولا مرتضیٰ نے جس کی تفسیر فرمائی ہے. یہ قرآن کریم فرقان حمید میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، اور سرکار نے خود فرما القرآن ما علی العلی ما القرآن، سرکار نے فرما میرا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن میرے علی کے ساتھ ہے، فرمایا یہاں تک کہ حوض کوثر تک قرآن جو ہے علی کے ساتھ ہوگا. یہ سرکار، اور مستدرک کے اندر حضور نے فرمایا، فرما میرا علی تو وہ ہے یہ جہاں جاتا ہے حق اس کے پیچھے جاتا ہے، یہ جہاں جاتا ہے حق اس کے پیچھے جاتا ہے. تو اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کن اذا اتانا عن علی لم نعدل به، فرمایا جب کسی قرآن کی آیت کی تفسیر اور رائے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سامنے آ جاتا، آپ کا بیان سامنے آ جاتا، صحابی رسول سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے پھر ہمیں کسی کی طرف جانے کی ضرورت باقی نہیں رہی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مجموع زوائد جلد نمبر 9 میں، حدیث نمبر 2 حدیث جلد نمبر 9 میں، کیونکہ میں نے یہ جو بیروت کی چھپی ہے تو میں نے اس کے صرف صفحہ نمبر نقل کیا ہے، حدیث نمبر نہیں لکھ سکا، صفحہ نمبر 288 ہے، لیکن جہاں یہ فضائل موجود ہے وہاں پر یہ بات موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے قاری قرآن، بہت بڑے فضیلت الشیخ، سیدنا فاروق اعظم کے یوم میں آپ نے ان کا مقام دیکھا کہ وہ حضرت فاروق اعظم کے کیسے معتقد تھے، لیکن قرآن کی تعلیم میں وہ حضرت علی کے شاگرد تھے. وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے قرات علی رسول اللہ 70 سورہ، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 70 سورتیں باقاعدہ پڑھی اور سیکھی ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں وہ ختم تو علی خیر الناس علی ابن ابی طالب، لیکن میں نے علم و فضل میں جو سب سے بڑا تھا علی ابن ابی طالب، تو اپنا قرآن میں نے ان کے سامنے ختم کیا. بولی سبحان اللہ. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے، یعنی آپ سمجھیے کہ یہ لاکھوں روپے سے بڑی باتیں ہیں کہ جو حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت، میں اگر تعریف کروں آپ تعریف کریں حیثیت کیا ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ حضرت علی مرتضیٰ کی شان میں یہ جملہ کہہ رہے ہیں تو پھر بات بھی تو کچھ ہے نا. بولیے نا سبحان اللہ. اور مقام حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا آپ اس حوالے سے اندازہ لگائیے. اب آئیے سیدنا فاروق اعظم کیا کہتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا مرتضیٰ کے بارے میں کیا کہا، اور عمر کون ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، فضیلت ترتیب مقام سب اپنی جگہ پر، لیکن عمر عمر ہے رضی اللہ عنہ. جب حضرت عمر حضرت حسن کے لیے بات کرتے ہیں، امام حسین کے لیے بات کرتے ہیں، فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں ایسی ٹہلتے ہوئے باہر نکلے تو دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہے، فوراً ہاتھ پکڑ لیا، فرما میرے بھتیجے کہاں تھا تو اتنے دن سے ملا نہیں. تو حضرت امام حسین کے لگے کہ حضور امیر المومنین میں آیا تھا اس دن اور میں دروازے پر کھڑا تھا، آپ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بات کر رہے تھے تو اندر کیوں نہیں آیا؟
تو فرمایا اس لیے نہیں آیا کہ باہر آپ کا خود بیٹا عبداللہ کھڑا ہوا تھا ابن عمر. تو میں نے کہا جب آپ کا بیٹا اندر نہیں جا رہا انتظار کر رہا ہے, تو آپ نے دونوں ہاتھ پکڑ کے فرمایا تیرا حق حسین عبداللہ سے زیادہ ہے, میں جہاں بیٹھا ہوں جس کے ساتھ بیٹھا ہوں جس موضوع پر بات کروں علی کے بیٹے کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, جب چاہے عمر کی گردن پر سواری کر سکتا ہے. ہاتھ اٹھا کر کہا سبحان اللہ. یا رسول نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. اب آپ دیکھیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن, بولیے رضی اللہ آخر تک بولیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی حضرت مولا مرتضیٰ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں, فرمایا کہ واللہ علی ابن ابی طالب کو ایسی تین فضیلتیں حاصل ہیں. یہ عربی عبارت کو حذف کر کے صرف میں ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو, لیکن اس عبارت ترجمے کو عبارت کے ساتھ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ترجمہ جو ہے وہ بالکل اس عبارت کا ہے. حضرت علی مرتضیٰ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ کو, اب دیکھو کتنا بڑا آدمی فاروق اعظم, اور بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے. وہ کہتا نا کلام الامام ہے, امام الکلام ہے, کلام الامام ہے. اماموں کا کلام جو ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے. بولو نا سبحان اللہ. اماموں کا کلام جو ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے. جو بڑوں کی بات ہوتی ہے وہ باتوں میں بڑی ہوتی ہے. اب سرکار فاروق اعظم کیا خوبصورت اشارہ فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ واللہ علی المرتضیٰ کو ایسی تین فضیلتیں دی گئی, اگر ان میں سے ایک فضیلت بھی مجھے مل جاتی تو وہ میرے لیے روئے زمین پر سرخ رنگ کے اونٹوں سے زیادہ محبوب تھا, یعنی قیمتی اونٹوں سے زیادہ. دیکھو کتنے صاف, آپ کہیں گے حضرت علی کا مقام, میں نے کہا عمر کا سینہ بھی تو صاف دیکھو, دیکھو کتنا صاف سینہ ہے, کتنا صاف ہے. کوئی فاروق اعظم کی تعریف اس انداز میں کر کے بتائے جس انداز میں حضرت علی کی کر رہی ہے, لیکن جس پر خدا فضل کرے گا, جس پر خدا, اور حضرت علی نے کی فاروق اعظم کی. فاروق اعظم کا جسد مبارک رکھا ہوا ہے. بولو نا سبحان اللہ. بتاؤں حدیث جو حضرت علی کیسی تعریف کرتے ہیں, درود پاک پڑھیے میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن کس طرح فاروق اعظم کی تعریف کرتے ہیں. فاروق اعظم کا جسد مبارک رکھا ہوا ہے اور یہ حضرت علی کے جملے, کتنی بڑی بات حضرت مولا مرتضیٰ نے کی. حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ سنو یہ وہ عمر ہے کہ خدا سب سے پہلے جس سے ہاتھ ملائے گا وہ یہ ہے. پھر آپ نے فرمایا, یہ جو کفن میں لپٹا ہوا عمر ہے رضی اللہ عنہ, فرمایا میں علی اپنے رب سے ملوں تو کسی کے اعمال کو لے کر ملوں تو روئے زمین پر اگر کوئی بندہ ہے جس کے اعمال علی کو اچھے لگتے ہیں اور اس اعمال میں علی اپنے آپ کو شامل کر کے اپنے رب کو چہرہ دکھائے تو وہ عمر ہے. بولے نا سبحان اللہ. اب آپ سے یہ حضرت علی کے جملے, اور ایک دفعہ حضرت علی نے فرمایا ابن مسعود کو, تم بار بار کیوں عمر سے باتیں کرتے ہو؟ کہا حضور کیوں؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا عمر جو کہتا ہو جاتا ہے. یہ روحانیت میں فاروق اعظم کے مقام کو تو مولا ہی دیکھ سکتے ہیں نا, مولا مرتضیٰ دیکھ. اب مولا میں نے کہا تو بعض جو ہے وہ کہنے لگے یہ مولا تو اللہ کا نام ہے, تو میں نے کہا صدیق اکبر کون ہے؟ اللہ ہے. سب سے بڑا سچ بولنے والا کون ہے؟ سب سے بڑا حق اور باطل میں فرق کرنے والا کون ہے؟ سب سے بڑا غنی کون ہے؟ تو صدیق اکبر بھی اللہ, فاروق اعظم بھی اللہ, غنی بھی اللہ. میں نے کہا ادھر شرک نظر نہیں آتا تجھے, علی کے نام پر آتا ہے تو پھر ہم کہیں گے بس علی مولا مولا علی مولا, ہاتھ باہر کر کہیں علی مولا علی مولا. رسول اللہ نے فرمایا فکنت, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کنت مولاہ
فہاد علی مولا، میں جس کا مولا یعنی محبوب مددگار دوست پیارا، اس کا علی مددگار، اس کا علی دوست، علی اس کا پیارا.
اس لیے سنیوں کو چاہیے کہ وہ مولا علی بولے. یوں تو ہم الحمدللہ مولا عمر بولتے، جو مولا عمر نہ بولے. قرآن نے کہا حضرت عمر کو مولا کا نا، فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اے محبوب، اللہ تیرا مولا، جبریل تیرے مولا، ابو بکر تیرا مولا، عمر تیرا مولا، عثمان تیرا مولا، علی تیرا مولا. اللہ نے سب کو کہا. مجھ سے کہنے لگے آپ سینا صدیق اکبر کو مولا بول سکتے ہو؟ میں نے کہا بول سکتے. کہا دل چیر کر دیکھ، لکھا ہوا ہے مولا ابو بکر، مولا عمر، مولا عثمان، مولا علی. بولیے سبحان اللہ. ان چیزوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کون کنفیوژن ڈالتا ہے؟ توبہ توبہ توبہ. جن کے لیے قرآن کی آیتیں اترے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے دعائیں فرمائے، سرکار جن کی عظمتیں بیان کرے. اب دیکھیں حضرت، میرے دوستو توجہ کیجئے، حضرت فاروق اعظم آخر تک ابا ذر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے تین فضیلتیں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو ایسی ملی، اگر مجھ فاروق اعظم کو ملتی تو فرمایا سرخ رنگ کے اونٹوں سے زیادہ محبوب، یعنی سب سے قیمتی جو اونٹ ہے نا، اگر وہ مجھے ملتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا حضرت علی کو جو چیز ملی. اس میں سے ایک کوئی مل جاتی تو کسی نے پوچھا حضرت وہ کیا چیز ہے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ وہ کیا ہے امیر المومنین، فرمایا سب سے پہلے کہ سیدہ زہرا کے ساتھ آپ کا نکاح ہونا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد قرار پانا ایک. فرمایا دوسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ کہ مسجد میں ہر حال میں چلنا پھرنا آپ کے لیے حلال تھا، کیونکہ اتنے سارے دروازے تھے. سرکار نے فرمایا سارے دروازے بند کرو، سارے دروازے بند کرو، علی کا دروازہ کھلا رکھو. اور فرمایا علی تیرے اور میرے لیے خدا نے اجازت دی ہے کہ پاکی کی حالت میں ہو یا ناپاکی کی حالت میں ہو، تو اس مسجد سے تو گزرے گا تیرے لیے حلال ہے. یہ حضرت فرماتے ہیں. اور تیسری بات کتنا بڑا اعزاز ہے، حضرت فاروق اعظم نے چن کے نکالا. فرمایا تیسری بات یہ کہ خیبر میں حضور سید عالم نے فرمایا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، یہ بہت بڑا وصف ہے نا، محبت وفاداری کا ثبوت آ رہا ہے. ادھر شاہ ولی اللہ صاحب دیگر صوفیوں نے تو کمال کیا ہے کہ یہ خاص مرتبہ ہے محبت کا، یعنی اخلاص، استقامت، کلمہ مقبول ہے. اب رب کریم نے ان کی زبان کو اپنے کلمے کی دلیل بنا دیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس لیے جو علی سے محبت کرے وہ خدا سے محبت کرے، جو علی سے محبت کرے وہ رسول سے محبت کرے. کیوں؟ اس لیے فرمایا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا. صحابہ کرام کھڑے تھے اور یہی حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ان تین فضیلتوں میں سے کوئی ایک فضیلت مجھے ملتی. فرمایا روئے زمین کے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی تھا. اور فرمایا تیسری چیز کیا تھی؟ فرمایا جو خیبر کا جھنڈا علی کے ہاتھ میں دیا گیا. بولی سبحان اللہ. اور ایک روایت میں آپ کو بتاؤں جھنڈے کے بارے میں، ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور آپ کا لواء حمد کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ سرکار نے فرمایا میرے جنگ میں جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو کہا حضور کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ فرما میرے جنگ کے جھنڈے کس کے ہاتھ میں ہوتے؟ کہا علی کے. تو فرما میدان محشر میں میری شفاعت کا جھنڈا بھی اس کے ہاتھ میں ہوگا. بولے سبحان. یہ ہمارے ائمہ نے ان احادیث کو آپ کے کمال میں نقل کیا. ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا اس کو ذکر فرماتی ہے. تو میرے دوستو یہ وہ کمالات ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی ذات گرامی کو اللہ رب العالمین عطا فرمایا. حضرت مولا علی کا ایک علمی مقام مستدرک کے اندر موجود ہے. امام حاکم نے لکھا کہ راوی یہ کہتا کہ رائے تو امیر المومنین علی بن طالب، وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے حضرت علی بن طالب حضرت علی کو کوفہ کی مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا قام علی المنبر، حضرت علی منبر پر جلوگر تھے، فقال سلونی قبل اللہ تسالونی ولن تسالو بعدی مصری، فرمایا لوگوں جو کرنا ہے کر لو، مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، میرے بعد کوئی ایسا بندہ ملے گا نہیں کہ جس سے تم سوال کرو گے اور وہ تمہیں جواب دے رہا ہو. تو فرمایا یہ جو اعلان تھا نا سلونی، اور یہ حضور نے یہ آپ نے خوارج کے لیے کہا تھا. خارج ہر چیز میں نقطہ چینی کرتے تھے. تو بخاری کے اندر موجود ہے جب مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کے دلال منافقین نے یہ کہا کہ حضور یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، ہم تو صفوں میں بیٹھے ہوتے نہیں جانتے، تو اس وقت حضور نے جلال میں جملے کہتے سلونی.
سلونی سلونی لا یوم القیامہ، فرمایا پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو کیا پوچھ. سیدنا فاروق اعظم سامنے بیٹھے تھے، سرکار نے فرمایا کیا ہو گیا اس قوم کو، میرے علم پر تانا کرتی ہے، میرے علم پر تانا کرتی ہے. اب توجہ کیجئے، حضرت علی مرتضیٰ نے یہی جملے خوارج کو کہے تھے کہ جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، قرآن کے علم پر تم مجھ پر تان کرتے ہو، فرمایا جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، میرے بعد کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا کہ جو تم اپنے دل اپنے علم کی وسعت، جس علم میں تم ماہر ہو، جو تمہارا ملکہ ہے، جس بات میں تمہیں تخصص ہے، اس کی باریکی جس پر تمہیں فخر ہے، فرمایا پوچھو، ممبر کی سیڑھیاں نیچے اتروں گا نہیں جب تک تمہارا جواب نہ دے دوں. بولیے سبحان اللہ. یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی شان ہے. سرکار دو عالم حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت علی کو چار ایسے فضائل ملے ہیں جو عرب میں آپ کو ممتاز کرتے ہیں، چار فضائل ایسے ملے ہیں جو عرب میں آپ کو ممتاز کرتے ہیں. توجہ کرنا، فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ وہ کون سے فضائل ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، پہلا تو یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے پہلی نماز پڑھی، ایک، کیونکہ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اور فرمایا اور وہ ایسے شخص ہیں جن کے ساتھ ان کا جھنڈا ہر مارکے میں رہا ہے. سرکار نے ہر جنگ کے اندر جھنڈا حضرت مولا مرتضیٰ کو دیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ ان کی فضیلت یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، وہ شخص ہے جس نے آپ کے ساتھ ہمیشہ صبر کیا تھا، جیسے بھی حالات رہے حضرت مولا صبر میں رہے. فرمایا یہاں تک کہ یوم احد میں، احد کے اندر جب بھگدڑ مچ گئی، جس کو یوم محراس کہا جاتا ہے، بھگدڑ مچ گئی تھی اور کافروں نے یہ شور مچایا کہ جناب ہم نے نبی پاک کو معاذ اللہ قتل کر دیا ہے، تو ان کے جھنڈے بہت بڑے بڑے اونچے تھے، تو اس جھنڈے کے جتنے بندے تھے نا 50-60، سب کو تنہا حضرت علی نے مارا، ان کے جھنڈے گرائے. سمجھ رہے آپ، یہ حضرت علی کی خصوصیت ہے، جس کافر نے جھنڈا اٹھا کے شور مچایا تھا، سب کا وسیلہ جہنم حضرت علی نے تنہا کیا احد کے اندر. احد کے اندر صبر کے ساتھ قائم رہے. اور حضرت مولا خود کہتے ہیں کہ جس وقت مجھے یہ پتا چلا، خبر میرے کانوں کے اندر آواز آ رہی تھی کہ حضور شہید ہو گئے، فرمایا ایسا ہو تو نہیں سکتا کہ حضور نے بتایا نہیں، اگر یہ ہو گیا ہے تو علی کے جینے کا فائدہ کیا. احد کی تاریخ اٹھا کر حضرت علی فرماتے کہ میں نے تلوار چلانا شروع کی، یہاں تک حال یہ تھا کہ جیسے خزاں میں پتے گرتے ہیں ایسے لوگوں کے اعضاء گر رہے تھے، کافروں کے، اور جتنے کافروں نے گویا کے بڑے بڑے علم اٹھائے ہوئے تھے سب کو آپ نے قتل کیا. فرماتے میں مارتے ہوئے جب آگے پہنچا تو احد کی گھاٹی میں مجھے حضور کا چہرہ نظر آیا، فرمایا میرے ہاتھ سے تلوار گری اور میں نے تکبیر کہی، فرمایا مجھے اس وقت روئے زمین کی دولتیں مل جاتی، مجھے وہ خوشی نہ ہوتی جو میں نے مجمع کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پاک کو دیکھی. تو یہ فضیلت جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں. اور فرماتے ہیں چوتھی فضیلت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل بھی آپ نے دیا اور سرکار کو قبر میں بھی آپ نے اتارا. بولیے سبحان اللہ. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے ایک خارجی آیا، شام کا رہنے والا تھا، تو آ کر اس نے جناب جو ہے کہ وہ فسب علی جن، حضرت علی کے خلاف بکواس کرنے لگا، سب کرنے لگا. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک خارجی آیا، اس نے کہا آپ تو فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں علی کے بارے میں؟ فرما میں جو کہتا ہوں تو ہضم نہیں کر پائے گا. یہ عمر کا بیٹا. بولو سو بھائی، دیکھو شیخین کی اولاد بھی شیخین کے طریقے پر تھی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں حضرت عبد الرحمن. کون؟ جو ہماری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، یعنی ایک ماں سے، رومانہ سے، جو حضرت ابو بکر صدیق کی دوسری بیوی ہیں، رومانہ رضی اللہ عنہا، جن کا ایمان ثابت ہے، اور ان سے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ بھی پیدا ہوئی ہیں. کیونکہ آپ کی تین بیویاں ہیں نا، تو جو منجلی ہیں یعنی درمیانی جو ہیں، بڑے بڑی بیوی کے ایمان کے بارے میں خبر نہیں ہے، لیکن اس سے آپ کی بیٹی اسماء اور بیٹا عبداللہ پیدا ہوا. اور جو درمیانی بیوی ہے رومانہ، ان کا ایمان ثابت ہے، اور ان سے ہماری ماں، کائنات کی ماں ام المؤمنین سیدہ صدیقہ بنت صدیق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا عبد الرحمن پیدا ہوئے. اب آپ دیکھیں جس وقت مروان، کل میں کھولوں گا اس موضوع کو، لیکن ضمن بیٹے کی بات آ گئی تو بتا دوں کہ صدیق اکبر کا بیٹا بھی کیسا اور فاروق اعظم کا بیٹا بھی کیسا. جب یہ شیخین قربان ہے خاندان رسول پر تو اولاد میں بھی رنگ آیا ہے,
اولاد میں بھی رنگ آیا.
جس وقت مروان ملعون یہ گالیاں گندی دیتا تھا اہل بیت کو, تو مروان بن حکم جس پر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لعنت بھیجی ہے اپنے فتاوے میں, شاہ ولی اللہ صاحب کے شہزادے, کیونکہ یہ اہل بیت کا گستاخ تھا, کل میں بتاؤں گا آپ کو, اور یہ یزید کا دلال تھا, اور میں یہ پورے رسوخ سے کہوں گا کہ حضرت امیر معاویہ سے جالی کی طرف جالی وصیت, جالی وصیت اور جالی دستخط, کیونکہ اسی نے حضرت عثمان غنی کو شہید کروایا ہے, کیونکہ جالی خط لکھنے والا یہ تھا, جالی مہر اس نے لگائی, اس وجہ سے بغاوت ہوئی اور مصریوں کو اس نے ابھارا, انہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا, مروان کا ہاتھ تھا. کل آپ سنیں گے امام حسین کے قتل کے پیچھے بھی مروان کا ہاتھ تھا, سمجھے؟ اللہ اکبر. اور خاص طور پر جو ہے یزید کے مسئلے پر حضرت امیر معاویہ نے وصیت کی تھی, حضرت امیر معاویہ نے وصیت کی تھی یزید کو کہ دیکھ حسین کے مقابلے پر نہ آنا, اور واضح طور پر کہا کہ دیکھ حسین کے والد تیرے والد سے افضل ہیں, ان کے نانا تیرے نانا سے افضل ہیں. مروان بن حکم نے یزید کو خلیفہ بنانے میں, کیونکہ حضرت امیر معاویہ تو بیمار ہو گئے تھے, سارا چکر اس نے چلایا, نام اس کو یاد رکھے مروان. اب آپ توجہ کیجئے, مروان نے کیا کیا, یزید کی بیعت کے لیے اس نے پیٹیوں کے پیٹیاں بھر کر رکھی تھی پیسوں کی, اور وہ دیکھتا تھا کہ جناب فلاں شخص جناب جو ہے مضبوط ہے تو پیٹی لے کے پہنچ گئے, اور اس کو اتنا غریب ہے, اتنے دن سے تو دین کی خدمت کر رہا ہے, تیرے بچے بھی بھوکے مر رہے ہیں, اور تو اتنا بڑا عالم ہے, فاضل ہے, اتنے بڑے باپ کی بیٹا ہے, جس کو بھی پکڑے اور اس کا ووٹ ذرا اہمیت رکھتا ہو اور علاقے میں اس کا اثر و رسوخ ہو, تو پھر وہ اس کو کہے کہ جناب ایسا کریے پیسے تو لے لے, تو میرا بھائی ہے, رکھ لے, اور ذرا اس کو پھسلائے اور یزید کی طرف مائل کرے. ایک دن مروان بن حکم, یہ حجاج کا بھی باپ تھا, کیونکہ حجاج کو تو لانے والا ہی ہے, حجاج بن یوسف کا نام سنا ہے آپ نے, چنگیز خان حجاج بن یوسف یہ ایسے بہن بھائی لگتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ ان دونوں سے زیادہ سخت دن مروان تھا, یہ آپ سمجھے. آپ مروان کی اگر آپ تاریخ پڑھیں, مروان چنگیز خان سے بھی زیادہ سخت آدمی تھا. عبداللہ بن زبیر کو مارا, کعبے کو جلایا, عمارت کو گرایا, مسجد نبوی میں گھوڑے ڈالے اس نے, ٹھیک ہے نا, کئی صحابہ کو قتل کیا, گندی گالیاں دی اس نے ممبروں کے اوپر, گندی باتیں کی ہیں, خود بخاری کے اندر موجود ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ بھائی عبد الرحمان کو قتل کرنے آیا, تو حضرت عبد الرحمان حجرے کے اندر گھس گئے اور یہ پیچھے سے گھسا, اور یہی وہ جس کے کہنے پر ابن کثیر نے لکھا ہے سیدہ ام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ کا دوپٹہ کھینچا گیا جو ہماری ماں ہے, اور ان کو تخت سے گرایا گیا بڑھاپے کے اندر. حضرت سعید بن حضرت ابو سعید خدری, انہوں نے کیا تعریف کر دی اہل بیت کی, ان کی سفید داڑھی پکڑ کر نوچ لی گئی اور داڑھیوں کے بال نکالے گئے, سب کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا؟ مروان کا تھا, سمجھ رہے؟ تو خالی یزید کو نہ دے, یہ یزید بنانے والے ہیں, مروان یزید بنانے والا ہے. لیکن آپ دیکھیں شیخین نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی, اس لیے میں کہتا ہوں محفلوں میں بچوں کو لایا کرو, ہماری ضروری نہیں کہیں بھی لایا کرو جہاں عشق و محبت کی محفل ہو, مزاج منتقل ہوتا ہے. سیدنا صدیق اکبر جس طرح گھرانہ رسول کے مخلص ہے, ویسے ان کی اولاد کو آپ دیکھیے پیسے دے کر بڑے بڑے بک جاتے ہیں میرے دوستو, لیکن دیکھیے جس وقت عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے ان کے پاس مروان آیا 100,000 درہم لے کر اس دور کے, اور کہنے لگا بڑی تعریفیں کی اس نے سیدنا صدیق اکبر کی, تو آپ خاموشی سے سنتے رہے. اس کے بعد اس نے بکسا آگے کیا کہ یہ 100,000 درہم ہے, تو کہا کیا کروں اس کا, کہ یزید کی بیعت کروں, تو آپ نے سر اٹھا کر فرمایا میں ابو بکر کا بیٹا ہوں, حسین کے ساتھ دغا نہیں کر سکتا, حسین کے ساتھ دغا. اب اس نے آگ دکھایا, میں تجھے اردو سمجھا رہا ہوں, انجھے کہتا ہے میں تجھے سمجھا رہا ہوں, سمجھ نہیں رہا, کیونکہ مروان اگر کسی کو بلا لینا تو اس کے کپڑے خراب ہو جاتے تھے, یعنی اتنا ظالم آدمی تھا وہ. یہ خود چل کر گیا حضرت عبد الرحمن کے پاس, جب ہو گیا چنگیز خان کسی کے پاس چلے جائے تو اس کا کیا حال ہوگا, لیکن آپ مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے تھے عبد الرحمن صدیق اکبر کے بیٹے. اس نے کہا پہلے تو سینا صدیق اکبر کی تعریفیں کی, کل بھی میں بتاؤں گا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا, اور اس نے بکسا آگے کیا 100,000 درہم کا, اور حضرت عبد الرحمن سے کہنے لگا یہ لیجیے آپ خدمت پہ آپ کے لیے. آپ نے فرمایا پیسے کیوں ہیں؟ کہ لگا یزید کی بیعت کرو. فرما میں ابو بکر کا بیٹا اور یزید کی بیعت, کہا یہ 100,000 درہم ہے. فرما حسین کا سودا میں 100,000 درہم میں نہیں کرتا, پیسوں پر میں سودا نہیں کر سکتا, میں ابو بکر کا بیٹا ہوں. اب اس نے تلوار کھینچی, اس نے کہا تو جانتا نہیں میں مروان ہوں, میں تیری گردن اتار دوں گا. آپ نے سر اٹھا کر فرما میں ابو بکر کا بیٹا ہوں, میں تجھے جانتا ہوں, جس وقت تو اپنے باپ
حکم کی پشت میں تھا، رسول اللہ نے تیرے باپ پر لعنت کی تھی اور اس میں تجھے بھی لعنت کی تھی، مروان سرپٹا گیا کہ مجھے آج تک کسی نے جواب نہیں دیا، تلوار اس سے اٹھی نہیں اور واپس ہو گیا۔
تو یہ حضرت ابو بکر کا بیٹا ہے
جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وردہ، یہ نہیں کہ حضرت خط لکھتے رہے،
آئیے ذرا کوفے آئیے کوفے آئیے،
اور جب امام علی مقام آ گئے تو دروازہ بند کر دیا۔ یہ ابو بکر کے بیٹے کا کام نہیں ہے،
ابو بکر کے بیٹے نے دروازہ اس وقت کھلا رکھا جب لوگ کھڑکیاں بند کر رہے تھے، جب کوفے والے دروازہ بند کر رہے تھے ابو بکر کے گھر کا دروازہ کھل رہا تھا کہ کل بھی خاندان رسول کے ساتھ تھے اور آج بھی خاندان رسول۔
بولیے سبحان اللہ۔
اب سنیے میرے دوستو، یہاں پر فاروق اعظم کے بیٹے کے، یہ تو حضرت ابو بکر کس بیٹے تھے، فاروق اعظم کے بیٹے کے بارے میں خارجی آیا اور اس نے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو علی کے بارے میں؟ فرما میں وہ کہتا ہوں جو تو برداشت نہیں کر سکے گا۔
میں بولیے، میں تو وہ بات کرتا ہوں جس کو تو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا نہیں حضور، پھر بھی آپ جو ہے کہ وہ کچھ ارشاد فرمائیے۔ کہ آپ نے حضرت سیدنا، اس نے کہا کہ آپ جو ہے، جاء رجل، یہ کتاب میرے سامنے آ گئی، جاء رجل الى ابن عمر فسال عثمان فذکر عن محاسن، اس نے جناب جو ہے کہ وہ حضرت عثمان کے بارے میں پوچھا،
کیونکہ خارجی حضرت عثمان حضرت علی دونوں سے چڑھتے تھے،
آپ نے محاسن بیان کیے اور پھر اس نے کہا کہ اس کے ان فضیلتوں سے کیا ہوتا ہے؟
آپ نے فرمایا تیری ناک خاک آلود ہو، ایسی عظمت والا آدمی تو نے کبھی دیکھا؟
پھر اس نے کہا اچھا علی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا ذاکا بین اوسط بیوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال لعل ذاک یسوع کا، فرما اگر میں علی کے بھی فضائل بیان کروں نا تو تیرا دل مرجا جائے گا اور تو پریشان ہو جائے گا، اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ علی کے فضائل یہ ہے، پھر آخر میں کیا کہنے لگے آپ؟ فرمایا او خارجی، وہ خارجی ذرا ایجنٹ تھا خارجیوں کی پوری جماعت کا، اور آپ کو پتا تھا یہ اگر چاہے گا تو 100 بندے لا کر مجھے مار بھی سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیری ناک خاک آلود ہو، انطلق اٹھ اٹھ یہاں سے، انطلق اٹھ اٹھ یہاں سے، اٹھایا فرمایا فجہد علی جہدہ کا، جا جو کرنا ہے کر لے، میں علی کی تعریف کر رہا ہوں جا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے الفاظ ہیں، فرمایا اٹھ اور دفاع ہو یہاں سے اور جو تجھے کرنا ہے کر لے، میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوں اور حضرت عثمان غنی کی تعریف کرنے والا ہوں۔ تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کے شہزادے ہیں۔ اب آپ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک خارجی آیا، خارجی آیا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بات کی، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، تو آپ نے اس کو کہا تو بڑا ظالم ہے، تو نے حضرت علی کے خلاف بات کی تجھے پتا نہیں؟ حضور نے فرمایا جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ پھر آپ نے آیت پڑھی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جس نے اللہ اس کے رسول کو تکلیف دی اللہ رب العالمین جل وعلا اس پر دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے اور آخرت میں بھی لعنت کرتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے جب پوچھا گیا کہ علی کون ہے، تو آپ اپنا، یہ مناقب میں پڑھ رہا ہوں ابھی آپ کے سامنے، صرف تاریخ نہیں شروع کی، ابھی ان کے حالات نہیں شروع کیے، یہ فضائل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے جب پوچھا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں تمہیں ایک واقعہ بتاؤں کہ میں خود دربار رسول اللہ میں حاضر تھی اور میں نے حضور سے کہا، قالت، میں حضور کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، سرکار نے مجھے کہا، ادعو، سرکار نے کسی سے کہا، ادعو لی سید العرب، وہ عرب کا جو سردار ہے ذرا اس کو بلا کر لاؤ، سید عرب کو بلا کر لاؤ، بولو نا سبحان اللہ، کھوٹی قسمت چمک جائے گی، منہ لٹکاؤ نہیں، بولو سبحان اللہ۔ سرکار نے فرما ادعو لی سید العرب، فرما میرے لیے وہ عرب کا سردار جو ہے اس کو بلا کر لاؤ، سید العرب کو بلا کر لاؤ۔ تو میری ماں بھی تو بہت بڑی فقیہ تھی نا اور بہت بڑی عالمہ تھی، فوراً انہوں نے مسئلہ نکالا، فقل تو یا رسول اللہ الستا سید العرب، حضور آپ سید العرب نہیں ہیں، سید العرب تو آپ ہیں۔ سرکار نے فرمایا عائشہ انا سید ولد آدم، میں ساری آدم کی اولاد کا سردار ہوں، عرب ہی کا نہیں، ساری آدم کی اولاد کا سردار ہوں، وعلی سید العرب، علی جو ہے وہ عرب کا سردار ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ مقام و مرتبہ جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کا ہے۔ جو مقام حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ سرکار
زید بن ارقم نے کہا، زید بن ارقم اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی اپنائیں، یا یہ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی گزارے اور میری موت کی طرح اور جنت خلد میں رہے جس کا میرے رب نے یہ وعدہ کیا، تو چاہیے کہ وہ اطاعت کرے علی ابن ابی طالب کی، کیونکہ وہ سیدھے راستے سے نہ ہٹیں گے اور گمراہی ہرگز ان کے قریب نہیں آئے گی. بولی سن، یہ فضائل ہمارے علماء نے بڑے کشادہ قلبی کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نقل کی. حضرت عمار بن یاسر، یہ حضور کے رازدار صحابہ میں سے، حضرت عمار بن یاسر، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے فرمایا، اے علی، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے. اب دیکھو تم کب سے بیٹھے ہوئے ہو، تو یہ خوشخبری میں پڑھتا ہوں. فرمایا، علی، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے تجھ سے محبت کی اور تیرا مخلص رہا. یہ عمار بن یاسر عام باتیں نہیں کرتے، کم بولتے ہیں لیکن پوائنٹ کی بات کرتے ہیں، کم بولتے ہیں لیکن راز کی بات کرتے ہیں. حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، علی، خوشخبری ہے رضی اللہ عنہ اس شخص کے لیے جس نے علی تجھ سے محبت کی اور تیرا مخلص رہا، اور عذاب ہے اس شخص کے لیے جس نے تجھ سے دشمنی کی اور تیرے بارے میں جھوٹ بولا، تیرے بارے میں جھوٹ بولا. رسول کریم حضرت علی خود فرماتے تھے کہ میری مثال مثل عیسیٰ کی ہے علیہ السلام، مثل عیسیٰ کی ہے. فرما دیکھو، جیسے ان کے ماننے والے جنہوں نے مانا تو خدا کا بیٹا بنا دیا، اور جنہوں نے نہ مانا تو قتل کے لیے آ گئے. تو فرما، اسی طرح میرے دو ماننے والے ہوں گے، ایک تو سرے سے مجھے مانے گا نہیں، وہ بھی باطل ہے، اور ایک مانے گا تو اتنا بڑا دے گا جس کا میں اہل نہیں. ٹھیک ہے، یہ نہج البلاغہ میں بھی، دیگر اور جگہ پر بھی. فرما، اتنا بڑا دے گا کہ جس کا میں اہل نہیں، جیسا نصیریوں نے خدا کہہ دیا آپ کو معاذ اللہ، اور خارجیوں نے آپ کی عظمت کا انکار کر دیا. فرما، کامیاب وہ ہے جو میری سطح کو قبول کریں گے اور وہ اہل سنت ہے. بولیے سبحان اللہ، بولیے محبت سے سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حضرت سعد بن زرارہ اس حدیث کو لیتے ہیں اپنے والد سے، کہتے ہیں، قال النبی، حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، اوحی الی فی علی، مجھے علی کے بارے میں تین دفعہ وحی کی گئی. یہ وحی خفی ہے، وحی قرآن والی وحی نہیں، وحی خفی. ٹھیک ہے، وحی غیر مطلوب. تو فرمایا، تین دفعہ وحی کی گئی، اوحی الی فی علی ثلاث، تین دفعہ وحی کی گئی. کیا فرمایا؟ کہ رب نے مجھے کہا، انہ سید المؤمنین، کہ علی جو ہے وہ مومنین کا سردار ہے، وہ امام المتقین، علی جو ہے وہ متقیوں کا پیشوا ہے، وہ قائد الغر المعجلین. فرمایا، سفید منہ والے اور چمکتے چہرے والی میری امت، کیونکہ حضور نے فرمایا وضو اچھا کیا کرو، کیونکہ یہ وضو کے چہرے جو ہیں قیامت کے دن چمکیں گے، تو چمکیں گے تو ہر بندہ دیکھ لے گا، تو حضور قیامت میں ہم کو نہیں پہچانیں گے. تو قائد الغر المعجلین، میری وہ امت کا طبقہ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کی قیادت علی کر رہا ہوگا. بولی سبحان اللہ، یہ شب مناقب کی شب ہے. بولو سبحان اللہ، کیونکہ شہادت کی رات نہیں ہے، ورنہ شہادت پڑھتے. تو یہ ترتیب جو ہے بارگاہ سید الشہداء میں حاضری دینی ہے، تو میں جو ہے صرف جو ہے کہ وہ ان فضائل کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اب سنتے چلیے، تھوڑا سا رہ گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت امام حاکم نے بڑا فخر محسوس کیا ہے، سادات سے سند لائے ہیں، اور یہ سند بڑی اونچی ہوتی ہے. بولو سبحان اللہ، یعنی مولا علی کسی کو بیان کریں، مولا علی سے امام حسین یا حسن، ان سے امام زین العابدین، بولو نا سبحان اللہ، یا سر جھکا لو یا پھر سر اٹھا دو تو پھر سبحان اللہ بولنا. تو حضرت علی المرتضیٰ، امام حسن یا حسین، پھر امام حسین سے امام زین العابدین، پھر ان سے امام باقر، پھر امام جعفر صادق، سرکار موسیٰ کاظم، سرکار امام علی رضا، سرکار تقی، سرکار نقی، سرکار امام حسن عسکری. یہ جو سلسلہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں سلسلہ الذہب. کیا کہتے ہیں؟ دیکھو شجرہ نسب جو ہوتا ہے نا خاندان کی جو چین ہوتی ہے،
چین جو ہے وہ لوہے کی بھی ہوتی ہے سونے کی بھی ہوتی ہے، لوہے کی ہوتی ہے تو زنگ لگ جاتا ہے، تو یہ فلاں کا بیٹا، یہ فلاں کا بیٹا، یہ فلاں کا بیٹا، یہ فلاں کا بیٹا، اس کو شجرہ نسب عربی میں کہتے ہیں، انگلش میں اس کو چین کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عربی میں اس کو سلسلہ کہتے ہیں، لیکن وہ جو سیدوں کا سلسلہ ہے جب وہ چلتا ہے تو اس کو پھر سلسلہ نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں سلسلہ تو ذہب، سونے کی زنجیر، یہ خاص نام دیتے ہیں کہ اس میں کھوٹ نہیں، کیونکہ اس میں اصلاً شرک کبھی نہیں آیا، کیونکہ ہر قوم نے بعد میں کلمہ پڑھا، ہر قوم نے بعد میں کلمہ پڑھا، اور یہ وہ ہیں جو شروع سے دین لے کر آئے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سلسلہ تو ذہب، بولی نا سبحان اللہ، سلسلہ تو، کیونکہ جب حضور سے متصل کریں گے آپ، ورنہ لینا چاہتا ہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، آپ بھی فطرتی مومن ہیں، زمانے جاہلیت میں آپ نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، زمانے جاہلیت میں کسی بت کو سجدہ بولیے نہیں کیا، لیکن تصدیق تو کرنی پڑی نا ایمان کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، لیکن سادات کا سلسلہ صدیق اکبر سے ڈائریکٹ رسول اللہ سے جڑتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان تو اصلی ہے، تو پھر وہیں سے آگے چلا ہے نا، سمجھ رہے میری بات، تو لہذا یہ تسلسل جب حضور کی ذات مبارکہ کے اوپر جا کر ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سلسلہ الذہب، کیا کہتے ہیں، امام حاکم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام علی رضا سے روایت لی، امام علی رضا کہتے ہیں حضرت موسیٰ کاظم سے، حضرت موسیٰ کاظم لیتے ہیں اس کو حضرت امام جعفر صادق سے، حضرت امام جعفر صادق اس روایت کو لیتے ہیں امام باقر سے، امام باقر اس روایت کو لیتے ہیں اپنے والد امام زین العابدین سے، امام زین العابدین اس روایت کو لیتے ہیں اپنے والد امام حسین سے، امام حسین اس روایت کو لیتے ہیں نبی ہی وان جدی ہی اپنے والد گرامی سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ سرکار علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین، سرکار نے امام حسن و حسین کا ہاتھ پکڑا تھا، قال من احبنی، اور فرمایا تھا کہ جس نے مجھ سے پیار کیا، وہ احب ہذین، اور میرے ان دو بچوں سے پیار کیا، وہ اباہما، ان دونوں کے باپ سے پیار کیا، وہ امہما، ان دونوں کی ماں کا احترام کیا، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ میرے گھر کے اندر ہوگا، امام حاکم کہتے ہیں واخرج الحاکم مسلسلسن بسادات الاشراف، فرمایا یہ جو میں نے سلسلہ لیا ہے یہ سادات اشراف سے لیا ہے، بولی سبحان اللہ، یہ مقام مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کا، اب آئیے اختتام کی طرف ہم چلتے ہیں فضائل المنقبت کے حوالے سے، کیونکہ وقت جو ہمارا تھا اس سے تھوڑا اوپر ہوا ہے، درمیان میں فضیلتیں ہوں گی، لیکن میں نے یہ کہا کہ اس کو ہم اس وقت شہادت پر نہیں لے رہے، لیکن شہادت پر یہ روایت جو ہے وہ بہت ضروری موجود ہے، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بہت بڑی بشارت دی تھی، جس کو حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت نے گویا کہ نقل کیا ہے، میں آپ کے سامنے وہ روایت پڑھتا ہوں، ایک دفعہ درود پاک پڑھیے، تاکہ یہ سلسلہ آپ کو ترتیب کے ساتھ پتہ چلے، حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کنت انا والی، شہادت کیسی تھی حضرت علی کی اس کے حوالے سے، کیونکہ یہ فضیلت ہے اس میں، کنت انا والی رفیقائیں نے، فرمایا میں اور حضرت علی، حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں میں اور حضرت علی فی غزوۃ ذی العشیرہ، ہم دونوں ساتھ تھے، دوست تھے، رفیق تھے غزوہ ذی العشیرہ کے اندر، فلما نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقام بها رأينا الناس من بنی مدلج یعلمون من عین، مختصر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے نکلے غزوے کے بعد، ایک باغ کے اندر پہنچے، باغ کے اندر لوگ ایک خاص کام کر رہے تھے، ہم اس سے بات کرنے لگے، اتنے میں یہ ہوا کہ ہمیں نیند آ گئی، ثم غشینا النوم فانطلقت انا وعلی فاستجعنا فی سور من النخل من دقاء من التراب، درخت کے نیچے جو مٹیاں تھیں اس کے نیچے حضرت عمار بن ناصر کہتے ہیں اور حضرت مولا علی کہتے ہیں ہم تھک گئے تھے، ہم سو گئے، کہتے ہیں ہم جیسی سوئے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سو گئے تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد، فنمنا فواللہ ما یقضان الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکنا برجلہ، فرما خدا کی قسم یہ بات ہم بتاتے ہیں کہ سرکار تشریف لائے اور ہم دونوں کے پاؤں پر ہاتھ لگا کے اٹھایا، قسم اس لیے اٹھائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کے پاؤں پر ہاتھ لگا کر ہمیں بیدار کیا
اور فرمایا بیدار کرنے کے بعد تو ہم جب مٹی میں لیٹے ہوئے تھے تو آگے حضرت علی تھے پیچھے کی طرف میں تھا، کہتے ہیں کہ کپڑے کے اوپر مٹی لگی تھی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا تراب، حضور نے فرمایا اے ابو تراب لما یرا علیہ من التراب، یہ تیرے پر مٹی کے آثار کیسے نظر آ رہے ہیں؟ تو اپنا واقعہ بیان کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم سے مٹی کو صاف کرتے رہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شرما بھی رہے تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے میں حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، فرما الا احدثکما باشق الناس رجلین، فرما کہ میں تم کو بتا دوں علی اس روئے زمین پر دو بڑے بدبخت اور جو شقی اور بدبخت دو آدمی ہیں ان کے بارے میں بتاؤں علی تمہیں، قلنا بلا یا رسول اللہ، حضرت علی کہتے کہ ہم نے کہا کہ حضور آپ بتائیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک احیمر ثمود الذی اقر الناقہ، فرما سب سے پہلے وہ جس نے قوم ثمود کی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ناقہ کو جس نے اس کی ٹانگیں کاٹی تھی، وہ روئے زمین کا سب سے بدبخت آدمی ہے کہ اس نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کیا تھا ایک، اور پھر آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرکار فرماتے ہیں کہ والذی یضر بک یا علی علی ہذہ، یعنی قرن حتی تبتل ہذہ من الدم یعنی لحیتہ، سرکار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی داڑھی پکڑی اور تشبیہ کس سے دی؟ ناقۃ اللہ سے، فرمایا تیری مثال بھی اس زمین پر اس ناقۃ اللہ رب کی حجت کی طرح ہے جس سے لوگ دین کو قبول کرتے ہیں، روئے زمین پر دو بڑے بدبخت تھے، ایک وہ جس نے اللہ کی اونٹنی کو ذبح کیا، مارا، قتل کیا، اس کی کونچیاں کاٹی، ٹانگیں کاٹی اور اسے ہلاک کیا، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کنپٹی کی طرف ہاتھ رکھ کر فرمایا علی ایک روئے زمین کا بدترین آدمی وہ ہوگا جو تیرے یہاں پر تلوار کی ضربت مارے گا، اور پھر سرکار نے داڑھی کو پکڑ کے فرمایا کہ تیری داڑھی سے خون سوکے گا نہیں بلکہ خون اس سے رسے گا، ٹپکے گا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت کو بیان کیا اور یہ روایت مستدرک کے اندر موجود ہے، یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو بتا دیا، اور حضرت علی نے کہا کیا ہوگا؟ فرما تو حق پر ہوگا، فرما حضور بس میں اس کے لیے کافی ہوں، اور آپ دیکھیے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، آپ نے دار الخلافہ کوفے کو بنایا، ٹھیک ہے نا، اور کوفے کو اس لیے نہیں بنایا کہ مدینے سے پیار نہیں تھا، آج عام گئے گزرے آدمی کو مدینے سے پیار ہے تو حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن مدینہ کو چھوڑنا ایک حکمت کی وجہ سے تھا کیونکہ بلوائی صورت بن گئی تھی، کوفے میں آپ نے قیام کیا، چار سال کے لگ بھگ آپ کے دور خلافت رہا حضرت مولا مرتضیٰ کا میرے دوستو، لیکن حالات اتنے پراگندہ ہو گئے، اختلاف، یہ شہادت کی تقریر ہوگی تو پھر اس کی ہم تفصیل بتائیں گے، اور وہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد شیرازہ منتشر ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تنہا کوفے سے نکل کر بصرہ آ گئے، تو مدینہ شریف میں رہنے والا ایک شخص جو سیدوں کا، ہاشمیوں کا، خاندان رسول کا بڑا ادب کرنے والا تھا، وہ کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ ادب کی بشارت حضور نے کیسے دی ہے، لیکن آج صرف یہ سنیے آپ کہ ادب کرنے والا تھا، اس کو پتا چلا کہ حضرت علی تنہا ہے، ان کا خدمت کرنے والا بھی کوئی نہیں، اور حضرت علی کی طبیعت بڑی علیل ہے اور آپ بڑے نحیف ہو گئے حالات کی وجہ سے، کیونکہ سفین ہوا، جمل ہوا اور یہ ساری لڑائیاں چلتی رہیں، تو وہ اس نے اپنی بیوی سے کہا، زیورات لیا، گھر کو فروخت کیا، بیوی بچوں کو کہیں رکھوایا، اور اس نے کہا سواری میں یہاں سے لے کر جاتا ہوں، مولا علی کو میں خود لے کر آؤں گا، وہ بصرہ پہنچا حضرت علی کے پاس، جب پتا چلا حضرت مولا علی کو کہ جناب وہ شخص آیا ہے جو محبت کرتا ہے اہل بیت سے، آپ نے اس کو بلایا، اس سے ملاقات کی، اور وہ رو کر کہنے لگا کہ حضور یہ میں اپنے کچھ نذرانہ لایا ہوں، آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور حضور باہر سواری بھی ہے، آپ سید المتقین ہیں اور آپ تنہا اسٹوٹی کی چارپائی پہ لٹے ہوئے، حضور ہم اہل بیت کے عاشق موجود ہیں، ہم خدمت کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس وقت بڑا شدید بخار تھا، آپ چارپائی پر لیٹے رہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ نے مسکرا کر اس کو فرمایا جاؤ مدینے جاؤ، اپنے بچوں کا خیال رکھو، اس نے کہا حضور میں اس حالت میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ اس حالت میں مروں گا نہیں، جملہ کہا حضرت مولا علی، فرمایا اس حالت میں مجھے موت نہیں آئے گی، وہ ذرا چونکا، کہنے کا کیوں حضور؟ فرمایا اس لیے کہ میری داڑھی کا رنگ کیسا ہے، کہنے کا حضور سفید ہے، کہا یہ لال ہوا ہے،
کہ لیکن نہیں، فرمایا پھر نہیں آتی موت، کیونکہ رسول اللہ نے مجھے فرمایا تھا کہ تیری یہ داڑھی ایک ضرب سے، ضربت سے دشمن کی، تیری داڑھی اس جگہ پر وار لگے گا اور تیری داڑھی خون سے تر ہو جائے گی، اور فرمایا اس سے پہلے میری موت نہیں آتی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو رسول کے قول پر کتنا بھروسہ تھا. اور جس وقت آپ کو عبد الرحمن، لوگ کہتے ہیں ابن ملجم، ابن ملجم، میں نے کہا ملجم تو اس کا باپ تھا یا ماں تھی، باپ تھا نہیں شاید، ملجم کو ماں کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے، جیسے عبداللہ بن ابی، ابن ابی باپ والا نام ہی نہیں، باپ والا، یا ابن سلول کہہ دیا جاتا، اس کی ماں کا نام لیا جاتا، باپ کا نام نہیں ہے. تو حضرت علی پر جس نے وار کیا اس کا نام تھا عبد الرحمن. کیا نام تھا؟ تو ناموں سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا، بندہ عقیدے سے پہچانا جاتا ہے. عبد الرحمن کتنا پاکیزہ نام ہے اور کتنا پیارا نام ہے، لیکن اس نام کے اندر دیکھیے جس نے نام رکھا ہے، شیطان نے اپنا نام عبد الرحمن رکھا ہوا. دیکھیں وہ ابن ملجم، اس کا نام عبد الرحمن تھا جس نے حضرت مولا مرتضیٰ کو شہید کیا، قرآن پڑھ کر آیا تھا، ماں سے دعا لی، ماں کو کہا معاذ اللہ، بڑا گندے الفاظ اس نے حضرت علی کے بارے میں کہے معاذ اللہ، کہ میں ایسے شخص کو قتل کرنے جا رہا ہوں، تو میرے لیے دعا کر. لوگ کہتے جی بڑے نیک ہیں، بڑے بڑے ماں باپ کا ادب، بڑے. میں نے کہا یہ ادب، پڑوسی کا حقوق، ماں باپ کا حقوق، یہ سب بعد میں، پہلے یہ بتا رسول کا حق کیسے، صحابہ کا حق کیسے نبھاتا ہے، اہل بیت کا حق کیسے نبھاتا ہے. ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں، حضرت مولا مرتضیٰ کی متواتر جو ہے وہ شان بیان کرنے میں ایک وہ ہے جو تبوک کا واقعہ، کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جا رہے تھے تو تبوک کا معاملہ بہت سخت تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفالت کے لیے، سنبھالنے کے لیے، مدینے کی عورتوں بچوں کی حفاظت کے لیے مدینہ پاک چھوڑ دیا. کچھ لوگوں نے بات کرنا شروع کی. ایک دفعہ یوں ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد بن ولید کے پیچھے سرکار نے خود بھیجا کہ جاؤ اور مجھے خالد بن ولید کے بارے میں، دیکھو ہم بات کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام قائد ہیں، امام ہیں، نبی ہیں، وہ جس کے بارے میں جو فرمائے، نظریہ بیان فرمائے، سرکار کی مثال استاد کی بھی ہے، پیر کی بھی ہے، مرشد کی بھی ہے، نبی کی بھی ہے، تربیت کر رہے ہیں. ایسا کوئی معاملہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے، سرکار نے خالد بن ولید کے پیچھے حضرت مولا علی کو بھیجا کہ جاؤ اور کر کے آؤ. حضرت مولا علی سارے معاملہ کر کے آئے، کسی نے آ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہائی میں دیکھا تو بات کرنا شروع کی، اور اس نے کہا کہ حضور علی وہاں پر گئے لیکن علی نے لوگوں سے ایسی بات کی، علی نے لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ کیا، علی بہت سخت ہیں، بہت جلال میں رہتے ہیں اور بڑی سختی انہوں نے کی. حضور سنتے رہے، سرکار نے کہا سب کو جمع کرو خود بے کے لیے. رات نے اتنے غصے کے آثار سرکار کے چہرے پر تھے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے. سرکار نے فرما تم میرے علی سے کیا چاہتے ہو، کیوں مجھے یہ بات کرتے ہو کہ علی نے ایسا کیا، علی نے ایسا کیا. فرما تم کیا چاہتے ہو میرے علی کے ساتھ. فرما نہ میرے کان میرے علی کے کچھ سن سکتے ہیں اور نہ اس کے خلاف کچھ بول سکتے ہیں. تو یہ حضور نے درس بھی دے دیا ساری امت کو، قریبی لوگوں کو حضور نے فرما آئندہ یہ بات میرے کان میں نہ ڈالنا کہ علی نے ایسا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا. معصومیت کی بات نہیں کر رہے، تحفظ کی بات کر رہے ہیں اور حفاظت کی بات کر رہے ہیں. تو تبوک جاتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب حضرت علی رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، لوگ یہ کہنے لگے کہ شاید آپ مجھ سے ناراض ہیں اس لیے آپ مجھے تبوک نہیں لے کے جا رہے، جبکہ سب سے خطرناک غزوہ یہ تھا. آقا نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں، کس نے تجھے کہا میں تجھ سے ناراض ہوں، کس نے کہا یہ بتا. کہا حضور نہیں کچھ باتیں کر رہے ہیں. تو فرما ٹھیک ہے میں کہتا ہوں تجھ سے، لوگوں کو جمع کرو. جمع کیا. فرما کون کہہ رہا ہے میں علی سے ناراض ہوں؟ اور حضرت علی کو سرکار نے قریب کر کے فرمایا اما تردا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اتنی بڑی فضیلت. فرما علی کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہوتا؟ او میرے لڑ لے علی، او میرے پیارے علی، تو اس بات سے خوش نہیں؟ اما تردا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی خلافت کے اندر ان کے ساتھ حضرت ہارون تھے، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا. میرے بعد نبی، بولیے، کوئی نہیں ہوگا. ایک بات یہاں پر مرزائیوں کا ایک جواب دے دوں، گرمی آپ کو لگ تو رہی ہے لیکن اس کو ذرا آج ہال والے صاحب سے بھی کہا تھا کہ جی تھوڑا آگے چلے جائیں کیونکہ آخری دن ہے.
مرزا یہ کہتا جی مرزا جو تھا نا وہ نبی تھے لیکن دیکھو شریعت والے نبی ہیں, شریعت والے نبی حضور ہیں, کتاب والے نبی حضور ہیں. شریعت والا نبی کوئی نہیں آئے گا, پہلے تو اس کے لیے وہی بھی مانتے ہیں الیاذ باللہ, کتاب بھی مانتے ہیں شریعت بھی مانتے ہیں, لیکن بعد میں کہنے لگے یہ بڑا خطرناک اعتراض ہوتا ہے. وہ کہتے جی ہم مرزا کو جو نبی کہہ رہے ہیں معاذ اللہ وہ صرف نبی کہہ رہے ہیں, صرف نبی کہہ رہے ہیں, اس کے لیے کتاب نہیں مان رہے, اس کے لیے امت نہیں مان رہے, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے جدید شریعت کی وحی نہیں مان رہے, کتاب نہیں مان رہے, بس وہ نبی کے نبی کا معاون ہے اور وہ صرف نبی ہے, صرف وہ نبی ہے. ہم نے کہا اگر ایسا نبی آنا ممکن ہوتا کہ جس پر کتاب نہ ہو, ایسا نبی پیدا ہونا ممکن ہوتا کہ حضور کے بعد اسے کتاب تو نہ دی جائے, شریعت تو نہ دی جائے, وحی شریعت تو نہ کی جائے لیکن نبی بنا دیا جائے, اگر ایسا ممکن ہوتا تو یہ حدیث دیکھو, سرکار نے فرمایا علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا, ہارون علیہ السلام پر کوئی کتاب نہیں تھی, ہارون علیہ السلام پر کوئی شریعت والی وحی نہیں تھی, ہارون علیہ السلام رسول نہیں تھے, صرف حضرت موسیٰ کے معاون تھے. تو حضور نے اس پیرائے میں حضرت علی کو کہا لیکن پھر فرمایا علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا, لیکن پھر بھی سن لے میرے بعد نبی نہیں آئے گا. یعنی اس بھی سرکار نے بند فرمایا کہ نبی کا نام ہی نہیں دیا جا سکتا, سمجھ رہے آپ, کیونکہ حضرت کتاب تو حضرت موسیٰ کے پاس تھی نا, شریعت والی وحی تو حضرت موسیٰ کے پاس تھی نا, امت تو حضرت موسیٰ کے پاس تھی نا, ہارون علیہ السلام تو صرف معاون نبی تھے, شریعت ان کے پاس نہیں تھی, شریعت والی یعنی ذاتی شریعت ان کے پاس بولو نہیں تھی, کتاب نہیں تھی. تو حضور نے یہی جملہ تو حضرت علی کے لیے کہا نا کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے, یعنی شریعت میرے پاس ہے, نبی میں ہوں, امت میں ہوں, اور تو میرے لیے ویسے ہے. لیکن کہیں کوئی لگ ایسا نہ سمجھے کہ ہارون تو نبی تھے تو بھی کیا نبی بن گیا. فرمایا دیکھ تو میرے لیے ہے تو ہارون جیسا لیکن نبی نہیں ہے, کیونکہ میرے بعد نبی کوئی ہو نہیں سکتا. ہاں تو میرے لیے ہارون جیسا صرف مددگار ہے, مشیر ہے, نبی نہیں. اور میں کہتا ہوں مرزے تو ابھی گوروں کی گود میں پیدا ہوا ہے جن کا نام حضور نے لیا کہ علی نبی ہوتا لیکن نبوت بند ہو گئی. میں نے کہا جن کا نام لیا وہ نبی نہ بنے, نہیں سمجھے آپ, میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا لیکن میرے بعد نبی نہیں. میں نے کہا جن کا نام لیا وہ نبی نہ ہوئے. اور فلنگ دا بلینکس تو کیسے ہو گیا, اب اس کو آپ اپنی طبیعت میں پور کر دیجئے گا, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کیسے ہو گئے الیاذ باللہ. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی جدید نبی پیدا, نبی آئے گا اور وہ حضرت عیسیٰ ہے, اور ان کو نبوت ملے گی نہیں, ان کو مل گئی, مل چکی ہے, بعثت کا زمانہ ان کا حضور سے پہلے کا گزر چکا ہے, سمجھ رہے ہیں. یہ میں نے درمیان میں آپ کے سامنے بات کی. اب حضور نے کیا فرمایا اما تردان تکون منی بمنزلت ہارون موسیٰ, اے ابھی نہیں سمجھ میں آیا نا تو بس یہ ریکارڈ ہم نے کرا دیا, کیونکہ مرض آنے سے پہلے ہم نے گولی رکھ دی ہے, انجیکشن رکھ دیا ہے. خدا نہ کرے کسی کے سامنے مرض ہوتا تو ٹیکا لگا دینا. آپ کہیں گے ہمارا تو مطلب ہی نہیں ہے ان باتوں سے, میں نے کہا مطلب نہیں ہے لیکن مطلب سے پہلے, ضرورت سے پہلے بندہ علاج رکھے, اس لیے میں نے جواب دے دیا آپ کو. سنیے میرے دوستو یہاں پر گفتگو, اب ہمارے پاس جو آخری نقطہ جو میں عرض کر رہا تھا اس پر میں اختتام کروں گا. حضرت مولا مرتضیٰ پر سرکار نے فرمایا اما تردان تکون ابنی بھی منزلت ہارون موسیٰ, اے میرے لاڈلے, اے میرے پیارے علی, مجھ سے ناراض نہ ہو, نہ میں تجھ سے ناراض ہوں, تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا لیکن میرے بعد نبی نہیں. دیکھو ہم لوگ سبحان اللہ بھی نہیں بولتے کیونکہ ہم جانتے نہیں کہ فضیلت کا مقام کیا ہے, لیکن جو فضیلت جاننے والے ہو نا ان کا پورا وجود ہل جاتا ہے. حضرت سعد کو حضرت امیر معاویہ نے بلایا, سعد ادھر آؤ, سعد آئے, فرمایا تو صفین میں میرے ساتھ کیوں نہیں آیا, صفین میں تو ہاں میرے ساتھ کیوں نہیں آیا. سعد نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ اس طرف ایک بندہ وہ تھا کہ روئے زمین میں اس کا کوئی ہم پلہ نہیں تھا. حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کون تھا, فرمایا نام بعد میں لیتا ہوں پہلے اس کی فضیلت سن لو. کون تھا, کیا فضیلت ہے,
فرمایا نبی پاک نے ان کے بارے میں فرمایا اما تردا ان تکونا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ.
نام نہیں لیا کہ اے تو راضی نہیں ہوتا میرے سے, اے میرے پیارے راضی نہیں ہوتا, تو میرا اتنا لاڈلا ہے کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے.
حضرت امیر معاویہ کھڑے ہو گئے کرسی سے, فرمایا یہ جملہ بمنزلت ہارون من موسیٰ,
رسول اللہ نے تشبیہ دی.
کہاں؟ فرمایا نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا, کس کو دی؟ کالی کو. قسم کھا کالی کو دی؟
سعد بن وقاص کا ہاتھ پکڑ کر دیکھے حضرت امیر معاویہ نے پوچھا
کس نے سنی بول, انہوں نے کہا جی سیدہ ام سلمہ بھی تھی اس وقت. حضرت امیر معاویہ خاموش ہو گئے,
یہ حضرت علی کی شہادت کی بات تھی, خاموش ہو.
جب آپ کی امانت قائم ہو چکی تھی, آپ آئے, آپ نے حج کیا, حج کر کے مدینہ منورہ آئے. یہ ساری کتابوں میں طبقات میں ہے, ابن سعد میں ہے, ابن کثیر میں ہے, علی صحابہ میں ہے, مجموعہ زوائد کے اندر ہے, طبرانی میں ہے, ازالت الخفا میں ہے, ہر جگہ. یعنی یہ بہت بڑا واقعہ ہے, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں,
کئی کتابوں کے اندر یہ درج ہے. آپ مدینہ منورہ آئے حج کر کے, حضرت امیر معاویہ
سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو پیغام بھیجا کہ امی جان سے ملنا چاہتا ہوں. خادم آیا کہنے گا کہ حضرت امیر معاویہ آئے آپ سے ملنا چاہتے ہیں. امی جان نے کہا بسم اللہ تشریف لائیں. آگے تو طبیعت خیر خیریت پوچھی تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ ام المومنین نے خاص وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور کئی دنوں سے میں بے چین اور پریشان ہوں. ام المومنین نے فرمایا کہ پوچھی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا سعد کو میں نے کہا تھا کہ تو سفین میں میرے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ تو سعد نے کہا کہ صف کے اس طرف ایک آدمی ہے جس کی شان یہ کہ جس کو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون, اور میں نے پوچھا وہ کون ہے تو کہنے کے وہ علی ہے. تو کہا کہ یہ تو بڑے بہت بڑی شان کے لفظ چھوٹے پڑتے ہیں, اور میں نے اس سے سند پوچھی تو اس نے آپ کا نام لیا, تو کیا واقعی میں آپ نے سنا؟ تو سیدہ نے اپنے دوپٹہ سیدھا کر کے فرمایا ہاں میں تھی. بڑھاپے کے عالم میں فرمایا میں تھی اور میں نے خود سنا. علی کو حضور نے یہی کہا, علی تو میرا لاڈلا ہے اور میری آنکھوں میں تو اتنا بڑا ہے, میرے دل کے اتنے قریب ہے, میرے اسرار اور میرے نجوہ میں, میری تنہائی میں, اور تنہائی میں جا کر کان میں بات کرنا ایک دوسرے سے, اس راز میں تو میرے اتنے قریب ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا. ہاں حضرت معاویہ سے کہا کہ ہاں جناب معاویہ ہاں میں نے خود سنا ہے. حضرت امیر معاویہ دھاڑے مار کر رونے لگے, کہنے لگے خدا کی قسم اگر میں یہ سفین سے پہلے سن لیتا, سفین میں جانے سے پہلے میں سن لیتا کہ جس کے سامنے میں جا رہا ہوں اس کا مرتبہ حضور کی بارگاہ میں یہ ہے, تو فرمایا دنیا یہ نہ دیکھتی کہ میں علی کے سامنے ہوتا, بلکہ دنیا دیکھتی کن تو خادم ہوں حتی اموتا او یموت, دنیا دیکھتی کہ میں اس کے در کی خدمت کرتا یہاں تک کہ وہ انتقال کر جاتے یا میں انتقال کر.
یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے مجھے, میں ایک جگہ پاکستان سے باہر کہیں گفتگو کر رہا تھا تو مجھ سے لوگ کہنے لگے کہ دیکھیے مولا مرتضیٰ کا مقام کتنا بڑا ہے.
میں نے کہا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, جو دوسری رائے اس کے مقابلے میں کھڑا کرے وہ خارجی منافق ہے. لیکن میں نے کہا میری بھی ایک بات سن لیں. کہا کیا؟ میں نے کہا حضرت امیر معاویہ کے دل کی صفائی بھی آپ دیکھ لیں. میں نے کہا جب بات ان تک پہنچ گئی تو جملے ان نے خود کہے, حالانکہ اس وقت ضرورت نہیں تھی.
اگر تو ذاتیات کی بات کرتا ہے تو خلافت قائم ہو چکی ہے اور آپ کی امانت قائم ہو چکی ہے, کوئی سامنے کھڑے ہونے والا نہیں. لیکن میں نے کہا وہ نبی پاک کے صحابی تھے, اہل بیت سے پیار کرنے والے تھے, اہل بیت سے بولیے پیار کرنے والے تھے, اس لیے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اگر مجھے حضرت, اب آپ دیکھیں یہ خود کتنی بڑی حضرت علی کی فضیلت ہے کہ حضرت امیر معاویہ کہتے اگر مجھے پتا چلتا کہ حضور نے علی کے بارے میں یہ کہا رضی اللہ عنہ, تو میں اپنی آخری سانس تک حضرت علی کے گھر کا خادم بنا. اب اس کے بعد یہ آخری واقعہ سنیے جس کے لیے میں نے روایت سنائی. علماء نے لکھا کہ ایک شخص جو تھا وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس آیا جن کا نام درار تھا. حضرت امیر معاویہ نے ان سے کہا حضرت علی کی شہادت کے بعد کہ درار مجھے علی کی کچھ صفت بیان کرو. اب دیکھیں کیا شان انہوں نے بیان کی, توجہ کرنا. عربی متن میرے سامنے, میں اس سے کنارہ کر کے آپ کے سامنے, وقت مختصر ہے کیونکہ زیادہ ہو گیا تو میں ترجمے پرس کرتا ہوں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ علی کی صفت بیان کرو, شان بیان کرو. درار نے کہا امیر المومنین مجھے معاف رکھیے اور مجھے چھوڑ دیئے. حضرت امیر معاویہ نے کہا
تجھے کہنا ہی پڑے گا جو میں کہہ رہا ہوں، میلی کا دشمن نہیں۔ اور میں نے آپ کو پہلے کہا کہ خارجی آپ کو بھی مارنا چاہ رہے تھے اس دن، حضرت علی کو بھی۔ آپ نے فرمایا درار گھبرا نہیں، لوگ معاویہ کے بارے میں گپ مارتے رہتے ہیں، کبھی تنہائی میں ملتے نہیں اس سے، آج تو میرے سامنے بیٹھا ہے، میرے سامنے علی کی شان بیان کر۔ انہوں نے کہا حضور مجھے معاف رکھے۔ فرمایا نہیں، بیان کر۔ تو انہوں نے کہا، درار نے کہا، اب اگر ان کا وس بیان کیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے اور آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں، تو حضور سنیے، کہا وہ اس قدر صفات والے تھے جن کی غایت پر رسائی دشوار ہے، یعنی معاویہ سنیے رضی اللہ عنہ، وہ اتنے زیادہ شانوں والے تھے کہ اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے، اس کی غایت پر پہنچنا مشکل ہے۔ کا بیان کرو۔ فرمایا وہ سخت قوتوں والے تھے۔ اب سنتے چلے، سخت قوتوں والے تھے۔ کون؟ علی۔ سخت قوتوں والے تھے، وہ فیصلہ کن بات کرتے تھے، عدل کے ساتھ حکم کرتے تھے، ان کی اطراف سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے، اور ان کے سب طرف حکمت ٹپکتی تھی، دنیا اور اس کی چمک سے وہ الجھتے نہیں تھے، رات ان کی وحشت سے مانوس ہوتے تھے، وہ بہت آنسو بہانے والے تھے، تفکر کرتے تھے اللہ کی ذات کے اندر، اس میں مستغرق رہتے تھے، ان کا ایسا لباس، وہ ایسا لباس پسند کرتے تھے جو چھوٹا ہو، اور کھانا جو موٹا ہو، یعنی جو کی روٹی، اور ہم میں عام ساتھیوں کی طرح ہوتے تھے، کوئی الگ سے لباس نہیں، کہ پتا چلے کہ یہ کون ہے، نسل رسول کے بانی ہے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ فرمایا وہ ہمارے ساتھ عام لوگوں کی طرح رہتے تھے، اور سنو، لیکن فرمایا سنیے، حضرت میری ماں سے کہنے لگے کہ وہ عام ساتھیوں کی طرح رہتے تھے، جب ہم ان سے کچھ سوال کرتے تو وہ ہمیں جواب دے دیتے تھے، ہمارا انتظار کرتے، جب ہم یہ چاہتے کہ انتظار کریں تو وہ ہمارا انتظار بھی کرتے تھے، اتنے ہمارے ساتھ ملے تھے۔ لیکن کہا ایک بات اور میں بتاتا ہوں، خدا کی قسم، باوجود اس کے کہ وہ ہم کو اپنے سے قریب تر رکھتے تھے، وہ ہم سے قریب رہتے تھے، مگر ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کبھی ان سے بے تکلف ہو جائے۔ بولو سبحان اللہ۔ کہا وہ ایسے قریب تھے لیکن کبھی ہماری ہمت نہیں ہوتی، ان کا تقویٰ، ان کی وجاہت ایسی تھی کہ ان کے سامنے کبھی ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم ان سے جو ہے بے تکلف ہو جائیں۔ اور پھر وہ آگے ذکر کرتے ہیں، کبھی ہماری ہمت نہیں ہوئی کہ ہم ان کے سامنے بے تکلف ہو جائیں۔ ان کے روب کی وجہ سے دینداروں کی وہ تعظیم کرتے تھے، غریبوں کے پاس بیٹھتے تھے، طاقتور جو ناحق ہوتا تھا اس کو پھر طاقت بھی بتاتے تھے، غریب ہوتا تھا تو اس کے ساتھ اس سے زیادہ جھک کر دکھاتے تھے۔ ان کے انصاف، بولو سبحان اللہ، ان کے انصاف کمزور محسوس نہیں ہوتا تھا، اور ان کا انصاف مضبوط ہوتا تھا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے، حضرت امیر معاویہ سے کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ان کو ان کے بعض خاص جگہوں میں، جبکہ رات کی تاریکی خوب چھا جاتی اور ستارے چھپ جاتے، ایسی حالت میں خود دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی پکڑ کر اس طرح بیچتے تھے جس طرح کسی چیز کو گوندا جاتا ہے، اور روتے تھے جس طرح غمزدہ روتے ہیں، اور کہتے اے دنیا جا کسی اور کو دھوکا دے، تو میرا سامنا کر سکتی ہے یا مجھے اپنا شاہد بنا سکتی ہے، ہائے ہائے جا، میں تجھے تین طلاق دے چکا ہوں، جس میں رجعت نہیں ہے، تیرا حال تو یہ ہے کہ تیری عمر تھوڑی، تیرا مرتبہ حقیر، افسوس زاد راہ کی کمی اور سفر کی درازی، اور راستہ وحشت بھرا۔ یہ حضرت علی کا کلام تھا۔ حضرت میرے معاویہ رو پڑے، ان کی ہچکیاں لگ گئی، رو پڑے، اور انہوں نے کہا اللہ کی رحمت ابو الحسن پر، اللہ ابو الحسن کے درجات بلند کریں، یعنی حضرت علی کے۔ اور پھر مجھ سے کہا اے زرار، تجھ کو تو علی کے اتنے قریب رہا؟ انہوں نے کہا حضور یہ بات مجھے اگر آپ آدھی رات کو بھی جگائیں گے تو اسی انداز میں کروں گا۔ پھر حضرت میرے معاویہ رونے لگے، فرما علی کو جو بچھڑنے سے تجھے کتنا غم ہے یہ بتا، اے زرار علی سے بچھڑنے سے تجھے کتنا غم ہے؟ تو انہوں نے جملہ کیا کہا، وہ پھر دھاڑے مار کے رونے لگے، انہوں نے کہا کہ کسی ماں کے ہاتھ سے اس کا بچہ ایک لوتا چھین لیا جائے اور پھر اسی کی گود میں رکھ کر اس کو ذبح کر دیا جائے، اس کی ماں کو کتنی تکلیف ہوگی۔ معاویہ رونے لگے،
فرما اس سے زیادہ تکلیف ہمیں حضرت علی کی شہادت پر ہوئی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یقیناً مولا علی کے بارے میں امت نے یہی کہا کہ جتنے وصائف اور وظائف اور خصائل آپ کے ذکر کیے گئے امت میں کسی کے نہیں ذکر کیے گئے. جس مظلومیت میں, جس دکھ اور تکلیف کے اندر سارا شرازہ بکھر گیا, یعنی حضور کے ساتھ پہلی اذان سے ساتھ میں ہے, پہلی تکبیر سے ساتھ میں, اور قبر شریف کے اندر آپ جا رہے ہیں, تو امت کا شرازہ یہ ہے کہ یہ اس کو مار رہا ہے, یہ اس کو مار رہا ہے, یہ اس کو مار رہا ہے, اور آپ نے اپنے لوگوں کو مجتمع رکھا, اور حال یہ تھا کہ خوارج نے آپ کی قبر شریف کو بھی نقصان پہنچانے کا فیصلہ کیا. معاذ اللہ, حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے رات ہی کے اندھیرے میں آپ کی جسد مبارک کو وہاں سے ہٹایا. میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں بیان کرتا, بس یہی کہتا ہوں کہ آپ نجف مولا میں تشریف فرما ہے. اللہ رب العالمین بارگاہ مولا کائنات میں ہمیں بعد و حاضری کی توفیق عطا فرمائے. بارگاہ مولا مرتضی رضی اللہ تعالی ان اور ان کی اولاد کا اللہ رب العالمین جل والا ہمیں فرما بردار رکھے, اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ انا کی کامل محبت, اور ایسی کوئی بات پڑھنا یا ایسی کوئی بات سننا جو ایسے عالی صفت شخصیات کے مرتبے کے خلاف ہے, اللہ ایسی کتابوں سے, ایسے مطالعے سے, ایسی گفتگو سے ہماری نسلوں کو محفوظ رکھیں. وہ سترے لوگ ہیں, وہ پاک لوگ ہیں, فرشتوں سے اعلیٰ لوگ ہیں, ان کے مشاجرات, ان کے معاملات, ان کے باہم تعلقات, حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے باہم مشاجرات, ہمارا یہ حق نہیں کہ ہم اس کو لے کر کوئی کتاب لکھیں اور ادھر ادھر کی باتیں کریں. نہیں, صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے شریعت مطہرہ کا حکم یہی کہ زبان خاموش رکھی جائے. امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا, علی حق پر تھے یا حضرت امیر معاویہ حق پر تھے, آپ کیا کہتے ہیں؟ فرما, چپ کر, جب تیری زبانیں خونوں سے, جب تیری تلوار خونوں سے نہیں رنگی گئی تو تو اپنی زبانوں کو ان باتوں سے کیوں رنگتا ہے؟ بس مشاجرت صحابہ, صحابہ کے باہم اجتہادی معاملات جو ہیں اس کی طرف غور کرنا, توجہ کرنا, یہ شرن جائز نہیں. صحابیت کے شرف اتنا ہے کہ ان سے محبت کی جائے, ان کا احترام کیا جائے, کیونکہ کسی جانب میں بھی اگر ادنا سے بھی بے ادبی کا پہلو چھلکے گا تو یہ ایمان کے لیے اور شفاعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطرہ کھڑا ہوگا. اللہ رب العالمین حضرت مولا مرتضی رضی اللہ عنہ ورداہ عنا کے جو ہم نے فضائل سنے ہیں اسے اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے.